اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجه الکریم وسلطان القدیم من الرس الخبیث المحبس الشیطان اللعین الرجیم وقبیله ونفقه ونفسه وحمزه بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں سلام علیکم طبتم. سلام علیکم طبتم سورہ زمر کی آیت نمبر 73. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللهم صل على سيدنا محمد وابوائے محمد وعلى آل محمد وصحاب محمد وبارک وسلم. ہمیں قرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی ولی، کوئی نبی، کوئی جن، کوئی پری، کوئی مزار، کوئی قبر نہ اللہ تعالیٰ کے برابر ہے نہ اللہ ہے. وہ واحد حقیقی ہے، جو اس کا شریک ٹھہرائے وہ مشرک اور دوزخی ہے. ہمیں قرار کرتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، جو ان کی ادنا سی توہین کرے وہ کافر ہے. شیطان عزازیل، پہلا توحید پرست، کامل عابد، زاہد اور جنتی، جس نے سب سے پہلے نبی کی توہین کی اور کہا انا خیر منہ، میں ان سے بہتر ہوں، اور کیا میں اس بشر کو سجدہ کروں. قیامت تک کے لیے لعنتی ہوا، مردود ہوا اور دوزخی ہوا. خود سے خود پر اس نے توبہ کا بھی دروازہ بند کروا لیا. طرح ہمیں شرک سے بھی محفوظ فرمائے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شرک اور تعظیم دونوں میں فرق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. عظیم سند کے ساتھ عظیم پیام سماعت فرما لیجیے. امام رضا بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، وہ اپنے والد امام جعفر صادق سے، وہ اپنے والد امام محمد الباقر سے، وہ اپنے والد امام زین العابدین سے، وہ اپنے والد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ اپنے والد مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل ایمان کیا ہے؟ الایمان معرفت بالقلب و قول باللسان و عمل بالارکان. ایمان نام ہے دل سے جاننے کا اور زبان سے اقرار کرنے کا اور اپنی طاقت کے مطابق اعضاء سے عمل کرنے کا. حاضر رحمت ربی، آج نومبر 2017 میں ہماری گفتگو جو ہے وہ 124 نمبر تک پہنچ گئی. آج ہم جس ہستی کو سرنامہ کلام بنا رہے ہیں، انہیں ابو عبداللہ ابن الخطیب، چھٹی صدی کے مجدد، امام المفسرین، شیخ المتکلمین، محمد بن عمر بن حسین بن حسن بن علی، امام فخر الدین رازی، التیمی، البقری، تبارستانی، شفعی، اشعری، کبراوی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے. تاریخ ولادت 25 رمضان المبارک 543 ہجری، یعنی 1149 عیسوی، اور جنوری کی 12 تاریخ بنتی ہے. تاریخ وصال آپ کی جو ہے یکم شوال 606 ہجری ہے، 1210 عیسوی بنتی ہے، اور مارچ کی 28 تاریخ. آپ عمر میں پیر پیرا سید عبد القادر گیلانی سے 73 سال چھوٹے تھے. آپ نے تقریباً پیر پیرا سید عبد القادر گیلانی رحمت اللہ علیہ ان کی ظاہری زندگی کے آخری 18 سال جو ہیں وہ پائے ہیں. آپ کو دنیا سے گئے ہوئے آج 2017 میں 807 شمسی سال ہو چکے ہیں. آپ کا مزار موجودہ ملک افغانستان کے مشہور شہر ہرات میں ہے. ہم اسے شہر بولتے ہیں، عربی اگر آپ بولیں گے تو شہر اس کا پروننسیشن ہوتا ہے، لیکن آپ شہر بولتے ہیں چلے گا. تصوف میں آپ کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ نے سلسلہ کبرویہ میں شمولیت اختیار کی، حضرت شیخ نجم الدین التامت الکبریٰ رحمت اللہ علیہ کی باعث کر کے. اور آپ کی جو شورہ آفاق کتاب ہے تفسیر کبیر، ویسے اس کا اصلی نام جو ہے وہ مفاتیح الغیب ہے، وہ فلسفیانہ متکلمانہ گفتگو کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کے اندر صوفیانہ جذبوں کو بھی بھر دیا آپ نے اس کے اندر. اور آخری عمر میں حال یہ تھا آپ کا کہ بس حال ہی حال تھا، دوران تقریب وجد آ جاتا، رونے لگ جاتے، اور نہ صرف خود روتے بلکہ عوام کو بھی رلا دیتے. طبقات الشافعیہ شخصیت نمبر 1089 ہے، وہاں لکھا ہوا آپ کو مل جائے گا کانا من اہل الدین والتصوف. تو اس لیے ہم نے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کو تصوف کے اندر سرنامہ کلام آج بنایا. تصوف نام ہے ان رستوں کا جو لے کر جاتے ہیں اس منزل تک جس کو قرآن مجید نے تزکیہ نفس کہا ہے اور حدیث نے اس کو احسان کہا ہے، اور ان راستوں پر رہنمائی کرنے والے کو مرشد کہتے ہیں. اور وہ مرشد کون ہوتا ہے؟ جس کے ایک ہاتھ میں سنت مصطفیٰ کی شمع ہوتی ہے اور دوسرے ہاتھ میں خوف خدا کا عصا ہوتا ہے. تاریخ اسلام میں بارہا ایسے مواقع آئے کہ اسلام کے کلچر کو دبایا گیا، لیکن وہ اس لیے ختم نہ ہوا کہ فوراً تصوف اس کی مدد کو آ جاتا تھا اور اتنی قوت اور توانائی دیتا تھا کہ کوئی طاقت اس کو ختم نہ کر سکی. یہ پروفیسر ایچ آر جب نے کہا ہے. تو جب بھی کبھی لوگوں نے اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی تو تصوف اس کی مدد کو پہنچ گیا. اتنا امپورٹنٹ ہے تصوف. اور یہ لوگ جو ذکر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے، سورہ کہف کی آیت نمبر 28 ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَوَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ. اللہ اکبر. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ، یہ جملہ بڑا غضب کا ہے. اولیاء کرام ذاکرین، ان کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ رب تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کے ساتھ خود کو جوڑے رکھیے. کن لوگوں کے ساتھ؟ یدعون ربہم بالغدوات والعشی، جو صبح و شام اپنے رب کی یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں. تو یہ ذکر کون کرتے ہیں؟ اولیاء صوفیاء آپ کو ملے. اور یہ ذکر کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یریدون وجہہ، اللہ کی رضا چاہتے ہیں. ولا تعدو عیناک، آپ اپنی نظریں ان سے مت ہٹائیے. تو گویا کہ اولیاء کرام، صوفیاء کرام، وہ واحد گروہ ہے کہ جن پر نظر رکھنے کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے، تو ان پر ان کی نظر ہے. بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ آپ بھی انہی پر نظر ٹکائے ہوئے ہیں جن پر نظر رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا. گفتگو آگے بڑھائیں. تو ہمارا طریقہ یہ ہے کہ نام سے پہلے برکت حاصل کر لیتے ہیں، اور اس نام کے اندر بھی آپ لوگوں کو بہت سی نالج مل جاتی ہے، مجھے بھی مل جاتی ہے. سب سے پہلے ابن الخطیب. کچھ نام کے حصے ایسے ہوتے ہیں کہ جو مشہور ہوتے ہیں، آپ خود بھی جان سکتے ہیں، اور کچھ نئے آتے ہیں تو میں ذرا بیان کر دیتا ہوں. ابن الخطیب، خطیب کا بیٹا. یہ خطیب کا بیٹا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو دیکھیے، کچھ ٹائٹل ایسے ہوتے ہیں کہ اس دور کے اندر یا اس جگہ میں وہ کم ہی کسی کو ملتے ہیں، تو بڑے آنر کی بات ہوتی ہے. تو رہ، آپ کے والد گرامی جو ہیں، موجودہ ملک ایران کا شہر جو رہ ہے، اس کے مشہور خطیب تھے، مشہور خطیب تھے. تو اس لیے آپ کو ابن الخطیب کہا گیا کہ بھائی جو یہاں خطیب مشہور ہیں ان کا یہ بیٹا. تو بڑے اعزاز کی بات ہی اس وقت اگر کسی کو خطیب، جیسے ترکی کے اندر اگر کسی کو مولانا کہا جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ مولانا صرف مولانا روم کو ہی بولتے ہیں، بڑے اعزاز کی بات ہوتی. مجدد القرن السادس الحجری، آپ چھٹی صدی ہجری کے مجدد ہیں، اور آپ کو سب نے مجدد تسلیم کیا. اس دور میں باطل فرقوں کے ساتھ اتحاد کے بجائے، حالانکہ ان کی بڑی پاور تھی، اتحاد کے بجائے تفسیر کبیر اور دوسری 146 سے زائد کتب لکھ کر آپ نے حق کو واضح کیا، کمپرومائز نہیں کیا، حق کو واضح کیا. اور آپ کے اندر مجدد کی جو تمام صفات ہوتی ہیں وہ آپ کے اندر موجود تھی. عربی النسل تھے آپ، یعنی عربی آپ بول سکتے تھے، معقول و منقول کے ماہر تھے آپ. اور حق واضح کرتے کرتے باطل فرقوں کی دشمنانہ، مخالفانہ اور سوخیانہ رویہ کا جو ہے وہ آپ شکار ہوئے. الرازی، اب الرازی اس کا مطلب کیا ہے؟ رہ شہر کا رہنے والا، تو پھر بیچ میں زا کہاں سے آ گئی؟ تو جب رہ شہر کا رہنے والا ہے تو زا بیچ میں کیسے آ گئی؟ تو زا بیچ میں کیسے آئی؟ تو ایک سٹوری ہے، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ اس شہر کو دو بھائیوں نے آباد کیا، ایک کا نام رہ تھا، دوسرے کا نام اراز. جب شہر کو آباد کر لیا تو اب جھگڑا یہ ہوا کہ شہر جو ہے وہ کس کے نام پہ رکھا جائے، اراز کے نام پر یا رہ کے نام پر. تو تنازع کو ختم کس طرح کیا گیا؟ تو بڑوں نے یہ کہا کہ دیکھو بھائی، شہر کا نام تو رہ ہی رہنے دو، لیکن جو اپنی نسبت اس شہر کی طرف کرے گا وہ نام کے ساتھ اراضی لکھے گا.
بس اس طرح سے جھگڑا ختم ہو گیا. تو آپ نے دیکھا اس شہر میں رہنے والے بہت اسکالر باہر نکلے, اسلام پھیلایا اور ان کے نام کے ساتھ رازی لکھا جاتا ہے. تو امام فخر الدین الرازی رحمۃ اللہ علیہ ان میں سے ایک ہے. امام المفسرین آپ کے نام کے ساتھ آتا ہے, امام المفسرین قرآن کی تفسیر کرنے والوں کے امام. مفسر کی جمع آتی ہے مفسرین. مفسر عربی اردو میں اسے کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی تشریح کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو تفسیر کی سمجھ آئے گی تو مفسر کی سمجھ آئے گی. بھائی تفسیر کسے کہتے ہیں, تو مفسر کون ہے, تو پھر امام المفسرین کی سمجھ آئے گی. تو اصطلاحات کے شارح علامہ میر سید شریف جرجانی رحمت اللہ علیہ یہ کیا فرماتے ہیں, کہتے ہیں تفسیر کا لغوی معنی ہے کشف اور ظاہر کرنا, مفرد الفاظ اور مشکل الفاظ کی مراد کو بیان کرنا, وضاحت کرنا, یہ تفسیر کہلواتا ہے. تو اصطلاحی معنی واضح الفاظ کے ساتھ آیت کے معنی بیان کرنا. سنیے تفسیر کسے کہتے ہیں, واضح الفاظ کے ساتھ آیت کے معنی بیان کرنا, اس سے مسائل نکالنا اور اس سے متعلق احادیث اور شان نزول کو بیان کرنا, اسے کہتے ہیں اصطلاحی معنی میں تفسیر. اب ایک لفظ ہوتا ہے تفسیر اور ایک ہوتا ہے تعبیر, یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں لیکن کچھ فرق اس میں بیان کیا جاتا ہے. جس لفظ کا صرف ایک معنی ہو آپ اس کو واضح طور پر بیان کر دیں یہ تفسیر ہے, جس لفظ کے کئی معنی بنتے ہوں تو آپ دلیل کے ساتھ ایک معنی بیان کریں اس کو تعبیر کہتے ہیں. تو قرآن مجید کے اندر تفسیر اور تعبیر دیکھا جائے گی. اب دیکھیے الصلات اس کا معنی, تو ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں تو دلیل کے ساتھ ایک معنی بتانا اسے کہتے ہیں تعبیر. کچھ سمجھ آ گئی آپ کو تفسیر کی تعبیر کی. وہ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا ورنہ اس ٹاپک کے اوپر بہت کتابیں لکھی ہوئی ہیں, میں چاہتا ہوں میرے سامعین کو کچھ تو معلوم ہو جائے. امام علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تمام صنعتوں سے افضل قرآن مجید کی تفسیر اور تعبیر کرنا ہے, کیونکہ اس صنعت کا موضوع اللہ کا کلام ہے. اللہ اکبر جل شانہ. تو امام فخر الدین الرازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور کی ضرورت کے مطابق قرآن کی تفسیر کی اور سمجھایا قرآن ہر دور کے لیے ہے اور تمام باطل عقائد کا جواب اسی قرآن مجید کے اندر ہے. یہ آپ نے تفسیر کبھی لکھے بتایا. علامہ زہابی نے کانا امام نے پھر تفسیر پر کلام میں کہا ہے آپ کو کہ تفسیر میں اور کلام میں امام ہے. اہل حدیث کے مولوی ابراہیم سیالکوٹی ان کا قول مولوی عبد المجید سودری نے بیان کیا ہے کہ مولوی صاحب کہا کرتے تھے کہ قرآن کو جتنا میں سمجھا ہوں تفسیر کبیر سے سمجھا ہوں. اور حافظ عبداللہ روپڑی بیان کرتے ہیں کہ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ کا پایا علوم الہیہ میں اور عالیہ میں خصوصاً علم تفسیر میں اہل علم سے مخفی نہیں ہے. تو جن لوگوں نے ان کی تفسیر صغیر, تفسیر کبیر اور تفسیر سورۃ فاتحہ پڑھی ہیں وہ ضرور تسلیم کریں گے کہ بھائی جنہوں نے ان کو امام کہا ہے وہ امام ہیں. تو امام کے ساتھ شیخ المتکلمین آتا ہے. امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ کے ساتھ شیخ المتکلمین. اب یہ متکلم کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے فلاسفر, ٹھیک ہے, یہ نام مشہور ہے آپ میں. متکلم ذرا نام آپ میں مشہور نہیں ہے پبلک میں لیکن علماء سمجھتے ہیں. تو یہ آپ شیخ المتکلمین ہیں تو پھر فلاسفر میں اور متکلم میں فرق کیا ہوتا ہے؟ تو غور سے سن لیجیے, میں ایزی کرتا ہوں. فلاسفر وہ ہوتا ہے مسائل کو ثابت کرتا ہے عقلی دلائل سے, اور متکلم وہ ہوتا ہے مسائل کو ثابت کرتا ہے قرآن اور حدیث سے دلائل لیتے ہوئے. یہ میں نے بڑا سمپل آپ کو سمجھا دیا. امام رازی رحمت اللہ علیہ فلاسفر بھی تھے اور متکلم بھی. ابن خلدون کا کہنا ہے کہ بعد میں آنے والوں نے فلسفہ اور کلام کو ملا دیا آپس میں, لیکن دونوں میں فرق ہے. فلاسفر آپ کو غیر مسلم میں بھی ملیں گے, بڑے بڑے فلاسفر ہیں, ارسطو ہے, بکرات ہے, سقراط ہے, ملتے ہیں نا آپ کو. تو وہ مسائل کا حل بتاتے ہیں لیکن صرف عقل کا استعمال کرتے ہیں. متکلم جو ہوگا وہ آپ کو مسائل کا حل بتائے گا اور ساتھ میں وہ قرآن کی آیت پیش کرے گا، ساتھ میں وہ حدیث پیش کرے گا. تو امام فخر الدین الرازی رحمت اللہ شیخ المتکلمین ہیں. اللہ اکبر جل شان. اب علم کلام کیا ہے؟ تو آپ علم کلام کے ماہرین کے امام ہیں. میں ذرا علم الکلام کی تشریح بھی تھوڑی سی بتا دوں آپ کو اصطلاحی معنی میں. علم الکلام، اس کے اور بھی بہت سے نام ہیں، بڑے نام دیے گئے اسے. علم الکلام کی مختلف تعریفات جو ہیں وہ آپ کو ملیں گی، ڈھیر لگا ہوا ہے، لیکن وہ ٹاپک نہیں ہوتا نا، آپ کو صرف تھوڑی سی شناسائی دینا ہوتی ہے. میں صرف علامہ سعد الدین تفتزانی رحمت اللہ علیہ کی الکلام هو العلم بالعقائد الدینیہ عن الادلۃ الیقینیہ. قرآن مجید کے اندر بارہا عقل کو استعمال کرنے کی دعوت دی گئی ہے، بارہا. ایک عظیم شان آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون. تو ایک قسم کی اس آیت کے اندر پوری کائنات کو سمیٹ دیا، یعنی آسمان اور زمین کی تخلیق، رات اور دن کا اختلاف، یہ کشتیوں میں تحقیق اور آسمان سے پانی کا اترنا، پانی سے مردہ زمین کا زندہ ہونا، یہ چھپائے، ہواؤں کا چلنا، یہ بادل، کیا ہے؟ لآیات لقوم یعقلون، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. تو یہ لآیات لقوم یعقلون قرآن مجید میں 8 بار آیا ہے. ایک بار آیت بینۃن ہے، دیکھ لیجئے. تو اس لیے اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ علم الکلام جو ہے وہ بدعت ہے، نہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ عقل استعمال کرنے کا اور عقل والوں کو اس کی جانب توجہ دینے کی دعوت دے رہا ہے میرا رب، کہ یعنی جو عقل والے ہیں وہ ڈھونڈیں گے اس کے اندر. اب ایک دلیل جو ہے یہ خاصا ہے اس 6ویں صدی کے مجدد کا، تڑپ اٹھیں گے اگر آپ اسے پڑھیں گے. تو ایک سناتا ہوں میں آپ کو. فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قال ھذا ربی فلما افلا قال لا یحب الافلین. تو 6ویں صدی کے مجدد نے فرمایا ھذا ھو طریقۃ المتکلمین فی الاستدلال، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے علم الکلام کا استعمال کیا ہے اور یہی تو متکلمین کا طریقہ استدلال ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ انہوں نے تغیر سے حدوث کی دلیل پکڑی، تو بھائی یہ تو ڈوب گیا ہے تو اس میں تغیر آ گیا، اور جس میں تغیر آتا ہے وہ حادث ہوتا ہے، اور جو حادث ہوتا ہے اس میں موت آئے گی، تو یہ کیسے رب ہو گئے ستارے؟ خدا قسم امام فخر الدین الرازی رحمت اللہ علیہ کمال کا استدلال. اور فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس استدلال کی قرآن مجید میں تعریف بھی کی. تو اس دور کے جو اصحاب و عدل و توحید تھے انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ علم جو ہے یہ بدعت ہے، کہ یعنی یہ جیسے قرآن کی آیات پڑھ کر ہمیں جھوٹا کرتے ہیں یہ بدعت ہی ہے. انہوں نے یہ ایک سمپل مسئلہ ہوتا ہے تو انہوں نے مشہور کر دیا اہل بدعت ہیں یہ، اور جا کے عربی کی تو پڑھ لیجئے گا، یہ اہل بدعت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمیں جھوٹا کر رہے ہیں. تو آپ نے قرآن مجید کی آیات اور احادیث سے لوگوں کو ثابت کرتے تھے دلائل دے کر کہ آپ لوگ یہ چیزیں غلط کر رہے ہیں. محمد بن عمر، محمد آپ کا ذاتی نام، حضور کے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے عظیم لوگ بچوں کا نام ہی محمد رکھ دیتے، بخشش کی امید. عمر آپ کے والد گرامی کا نام ہے. تینی آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے سے، میں نے تمیمی بھی پڑھا ہے ایک جگہ، تابارستانی، امام راضی کے ساتھ تابارستانی آتا ہے، مطلب تابارستان کا رہنے والا. یہ علاقہ اب موجودہ ملک ایران کے صوبہ مازندران میں آتا ہے، کیپسکن سی سے ساؤتھ کی طرف 20 کلومیٹر ہے یہ. تو اصل میں یہ لفظ تابارستان جو ہے اس میں پہلے تا نہیں ہوتی تھی، تے ہوتی تھی، یہ اصل میں تھا تبورستان. تبور قبیلہ کا یہاں جب بسنا ہوا تو جگہ کا نام ہو گیا تبورستان، جہاں تبور قبیلہ جو ہے وہ رہتا ہے. تو یہ لفظ سفر کرتا رہا، ٹریول کرتا رہا، کرتے کرتے تبور سے قبارستان ہو گیا. ایک اور ایٹومولوجی بیان کی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ تبر کا معنی ہوتا ہے پہاڑ، تبر ستان پہاڑی گوشے میں رہنے والی قوم. تو تبر ستانی اور تاواری یہ ایک ہی لفظ ہے، تاواری جسے بولتے آپ یا جسے آپ تبر ستانی بولتے، یہ ایک ہی قوم. تو امام فخر الدین الرازی کرشی رحمت اللہ علیہ کے آبا و اجداد جو ہیں وہ وہاں سے موو کر کے، عرب سے موو کر کے یہاں تبارستان میں آ کر رکے، اس لیے آپ کے نام کے ساتھ تبارستانی لگتا ہے. شافعی، امام رازی کے ساتھ شافعی لگتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام فخر الدین الرازی کرشی رحمت اللہ علیہ عربی النسل، جامع معقول و منقول، اور ہر علم میں امام ہونے کے باوجود فقہ میں آپ نے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی تقلید کی، اور ان کے مناقب پہ آپ نے کتابیں لکھی. میں یہاں ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، 1200 سال تک اتنے بڑے بڑے علامہ کہ جو خود مجدد ہیں، مجتہد ہیں، وہ بھی تقلید کر رہے، کسی نہ کسی امام کے، یہ مسلمان جو تھے یہ مقلد ضرور ہوتے تھے. پھر 4 آئمہ کے پیچھے چلے، امام تو پوری دنیا میں بڑے ہیں، ان 4 آئمہ کو تسلیم کیا، کسی ایک کو تسلیم کر لیا. وجہ کیا ہے؟ کہ یہ واحد 4 امام ہیں پوری دنیا کے اندر جنہوں نے پیدائش سے لے کے مرتے دم تک کے سارے مسائل کو یکجا کر دیا ہے. یہ بات آپ سمجھیں، اکثر آپ کے ذہن میں سوال اٹھ سکتا ہے نا، یار 4 امام ہی کیوں ہیں؟ امام بڑے ہیں، لیکن وہ امام ایسے ہیں کسی نے ایک لکھا تو دوسرا چھوڑ دیا، دوسرا لکھا تو تیسرا چھوڑ دیا، چوتھا لکھا تو پانچواں چھوڑ دیا. یہ 4 امام وہ ہیں جس پر ساری مسلم امہ جو ہے 1923 تک متفق ہے کہ انہوں نے پیدائش سے لے کے مرتے دم تک سارے مسائل قرآن اور حدیث سے اخذ کر دیے اور جمع کر دیے. تو امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ وہ امام شافعی کے مقلد ہے. اب کیا ہوا، 1200 سال تک تو دنیا رہی، پھر چونکہ ان 4، یہ بھی ہوا کہ ان 4 پر ہی کیوں متفق ہے، ان سے اس قوم کو ہٹاؤ یہاں سے. پھر ایک قوم کو پیدا کیا گیا، اس قوم نے نعرہ لگا دیا کہ تقلید شخصی جو ہے وہ حرام ہے، تقلید حرام ہے، تم حضور کو امام مانو، امام اعظم کو امام نہیں مانو، امام شافعی کو امام نہ مانو، امام احمد بن حنبل کو امام نہ مانو، تو کس کو امام مانو؟ امام حضور ہیں. نعرے بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن پلیز میں عرض کرنا چاہوں گا آپ لوگوں سے، ان نعروں سے اور ان کے پیچھے حقیقت بھی دیکھا کریں کہ پیچھے حقیقت کیا، اور وہ خود تلاش کیا کریں، ہو سکتا ہے کہ جو آپ کو بتا رہا ہے وہ خود دشمن ہو. مسلم دنیا کو الگ کرنے کے لیے کہ ان 4 کے ساتھ ہی کیوں جڑے ہوئے ہیں، تو پھر یہ قوم پیدا کی گئی کہ بھائی ہٹا دو، سیدھا حدیث تمہارے سامنے ہے، قرآن تمہارے سامنے ہے، تم اس کے اوپر عمل کرو. میں دیکھیے اتنا علم نہیں رکھتا، لیکن میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر یہ دنیا 4 آئمہ میں سے کسی ایک کو مان رہی ہے تو مسلمان ہی کو مان رہی ہے نا، کسی غیر مسلم کو تو نہیں مان رہی. تو اور نیک آدمی کو مان رہی ہے، کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کا 4 آئمہ کا کریکٹر جو ہے وہ خراب تھا، اخلاقیات سے گرے ہوئے تھے. نہیں تو بھائی کسی اچھے آدمی کے پیچھے ہے نا تو چلنے دو، لیکن نہیں، یہی تو ہے کہ بڑوں کی توہین کرو، ان سے ہٹاؤ. اب کیا ہوا کہ رفع یدین، فاتح خلف الامام، بلد آمین، فاتح حرام ہے، قبر کی زیارت شرک ہے، اور 4-5 حدیثیں یاد کر، ٹوٹل 5 حدیثیں یاد کرنے کے بعد اگر تم لوگ اپنے پیچھے لوگوں کو لگا رہے ہو تو وہ آئمہ تو 50,000 حدیث کو جانتے تھے بغیر نٹ کے، ہاں بغیر کتب کے، ان کو زبانی یاد ہوتی تھی. کیا وہ شریعت کے مسائل تورات زبور انجیل سے اخذ کرتے تھے؟ نہیں، فقہ کے تمام مسائل انہوں نے قرآن اور حدیث سے ہی اخذ کیے ہیں. کیا کوئی ایسا آدمی دنیا میں مجھے دکھائیں گے آپ کہ جس نے بچپن سے لے کے 30 سال کی عمر تک بولنے میں، لکھنے میں، چلنے میں، کھانے میں، پکانے میں کسی کی تکلیف نہ کی ہو؟ تکلیف شخصی حرام ہے نا، کہ تقلید کرنا حرام ہے. تو آپ اتنا بتا دیجئے کہ بچپن سے لے کر 30 سال تک، ویسے تو آگے بھی بڑھا سکتا ہوں میں، لیکن اتنا ہی چلیے 20 کر لیجئے، کہ اس نے کھانے میں، کپڑا پہننے میں، بولنے میں، اپنی لائف کے اندر اس نے کسی کی تکلیف نہ کی ہو. کوئی سمپل ایسا آدمی آپ نہیں دکھا سکتے کہ جس نے تقلید نہ کی ہو. تو بھائی پھر اتنا ہی بتا دو، کیا درزی کا کام، لوہار کا کام، جوتا سینے کا کام یہ بہت بڑا کام ہے؟ اور دین کا کام درزی کے کام سے بھی آسان کام ہے کہ جو چاہے اٹھے اور اس کو اختیار کر لے، وہ کہ اس کو پوچھنے کی اور تقلید کی ضرورت ہی نہ پڑے. استغفراللہ. جو بھی میرا بھائی 10 احادیث یاد کرنے کے بعد سمجھتا ہے کہ وہ امام اعظم سے زیادہ سمجھدار ہے، تو اس کو میں دعوت دوں گا کہ تو صرف چند کتب امام فخر الدین آزادی رحمت اللہ علیہ کی پڑھ لے، چند، زیادہ نہیں. ویسے تو 146 کتابوں کے نام تو میرے پاس ہیں. تو چند کتابیں پڑھنے کے بعد مجھے یہ بتانا کہ یہ اتنا صاحب علم آدمی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے، عربی اور فارسی کا ماہر، فلسفے کا ماہر، علم الکلام کا ماہر، فقہ کا ماہر، کیا وجہ ہے کہ یہ آدمی خود حضرت امام شافعی کا مقلد ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سارے اولیاء، اقطاب، اغواس، وہ چاروں میں سے کسی نہ کسی کے مقلد ضرور ہیں. تو شوافے جب کسی کو امام بولتے ہیں تو اس سے مراد ان کی امام فخر الدین الرازی ہوتی ہے. تو شافعی کی سمجھ آ گئی کہ آپ فقہ میں امام شافعی کے مقلد. اشعری، امام فخر الدین الرازی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے ساتھ اشعری آتا ہے، اور یہ لفظ بہت سو کے ساتھ آتا ہے. موقع ابھی مجھے ملا، میں نے کہا میں آپ کو بیان کر دوں یہ اشعری ہے کیا. یہ اصل میں اسلام کے اندر دو فلسفے جو ہیں وہ داخل ہو گئے، ایک فلسفے کو باطل نے اختیار کیا اور ایک فلسفے کو حق نے اختیار کیا. باطل نے جس کو اختیار کیا وہ فلسفہ معتزلی ہے، اور حق نے جس کو اختیار کیا وہ فلسفہ اشعری ہے. تو یہ فلسفہ اشعری کی ضرورت کیوں پڑی؟ تو بھائی دیکھو، جب کوئی باطل چیز نئی شکل اختیار کر کے آتی ہے تو پھر اس کے برابر میں کوئی چیز تو پیدا کرنی ہوتی ہے نا. آپ یہ کہتے ہیں جی حضور کے دور میں نہیں تھی، حضور نے نہیں کی، صحابہ نے نہیں کی، غلط بات ہے نا. ساری دنیا کے کام آپ کر رہے ہو اپنی سہولت کے لیے، تو دین کو بچانے کے لیے اگر کوئی دلیل دے رہا ہے تو حضور کے دور میں نہیں ہے. وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ نئی شکل اختیار کرتی، باطل بھی نئی شکل اختیار کرتا ہے، تو حق کو پھر اس کے برابر میں آنا پڑتا ہے. اب میں بتاؤں کہ اشعری کیا ہے. اس فلسفے کے بانی ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا شجرہ نسب صحابی مصطفیٰ ابو موسیٰ اشعری سے جا کر ملتا ہے. تمام احناف، شوافے، موالکہ اور بعض حنابلہ، یہ سارے کے سارے جو ہیں فلسفہ جو انہوں نے اختیار کیا وہ اشعری اختیار کیا. امام الرازی فخر الدین الرازی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے والد گرامی جو ہیں وہ بھی شافعی اور اشعری تھے. آپ ایک مرتبہ خواب دیکھتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تخت پہ جلوہ فرما ہیں، آپ کے دائیں طرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، بائیں طرف امام اشعری ہیں. تو آپ نے شافعی مسلک اختیار کیا اور فلسفہ اشعری، آپ کے بیٹے نے بھی وہی. اسی طرح آپ کو بہت سارے نام نظر آئیں گے، بڑے بڑے فلاسفر جنہوں نے فلسفہ اشعری اختیار کیا، امام بائحاقی ہیں، قاضی ابوبکر، ابوالقاسم کشیری ہیں، امام الحرمین الجوائنی رحمۃ اللہ علیہ، امام الغزالی ہیں، یحیٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ علیہ، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، سلطان العلماء العز بن عبد السلام، امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ، ابن اثاثر، ابن حجر اسقلانی، امام فخر الدین الرازی اور ان کے سب کے کروڑوں کروڑوں مریدین، سب کا فلسفہ جو تھا فلسفہ اشعری تھا. اب یہ فلسفے کی ضرورت کیوں پڑی؟ وجہ یہ تھی کہ برابر میں ایک فلسفہ آ گیا تھا، اب اس کا توڑ اسی طرح کرنا ہے. فلسفہ اسلام میں داخل ہو گیا اور معتزلہ جو ہیں اس کا سہارا لے کر انہوں نے فرقہ ورائیت شروع کر دی اور اپنا نام رکھا اصحاب و عدل و توحید. یہ انہوں نے معتزلہ نے اپنا نام رکھا، قتل و غارت کی بھی اور قتل و غارت کروائی بھی، مسلمانوں کو بڑا مارا. تو انہوں نے مختلف فرقے بنا دیے. جب فرقے بنا دیے تو اب نعرہ لگایا کہ فرقہ ورائیت نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ کو معتزلہ کے عقائد معلوم ہو جائیں تو پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کے برابر میں فلسفہ اشعری کیوں آیا. تو جب آپ معتزلہ کے عقائد کو جان لیں گے تو خود ہی آپ کہیں گے کہ ضرورت تھی کہ اس کا جواب دیا جاتا. اب عقائد سن لیں. معتزلہ کا فلسفہ ہے معتزلہ، اور معتزلہ فرقے کا بانی کون ہے؟ واصل، انتہائی بدصورت شخص تھا، اور بیٹھتا بھی وہاں تھا جہاں سے عورتیں گزرتی ہیں، بہانہ کچھ اور لگاتا تھا، دیکھتا سارا دن عورتوں کو دیکھتا رہتا تھا. اب اس کا عقیدہ سن لو. باطل فرقوں کی پبلک کی تقاریر صحیح نہیں بتلائیں گی آپ کو، آپ ان کے بنیادی عقائد جو ہیں وہ ان کی اصل کتابوں میں جا کر پڑھیں. آج کل لوگ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک آدمی مشہور ہے اور تقریر اچھی کر رہا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ صحیح آدمی ہے. نہیں، آپ پیچھے جائیں، چیک کریں کہ اس کا تعلق کہاں ہے، پھر اصل کتابوں کو نکالیں. آپ خود پڑھیے، ان اصل کتابوں کو آپ پڑھیے. اب ذرا ان کے عقائد سن لیجئے اور یاد کر لیجئے، اور پھر آپ کو کسی بھی مولوی کو یا کوئی بھی سنتا دیکھیں تو فوراً سمجھائیے کہ اس کی بنیاد جا کر جو ہے وہ معتزلہ فرقے کے ساتھ ہی مل رہی. کیا تھا ان کا عقیدہ؟ یہ تھا معتزلہ کا کہ اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ گناہگار کو ہر صورت میں سزا دے اور نیکوکار کو جزا دے، یہ اللہ پر لازم ہے. قرآن اللہ کی مخلوق ہے، جس طرح انسان ہیں، جانور ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، اسی طرح یہ بھی مخلوق ہے اللہ کی. تو اب آپ خود سوچ لیجئے کہ اگر قرآن اللہ کی مخلوق ہے تو باقی بھی مخلوق ہے تو کیا حال ہوگا. صفات الہیہ ذات الہی سے جدا نہیں. راضی ہونا اور ناراض ہونا اللہ کی صفات نہیں ہو سکتی. اب میں آپ کو باطل بتا دوں نا تاکہ آپ کو امام فخر الدین راضی کا احسان یاد رہ جائے. پھر اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں. جو عقل میں نہیں آتا تھا اس کا یہ انکار کر دیتے تھے، احکامات ہوں یا جو بھی ہوں تعویل کر دیتے تھے. مثلا عذاب قبر، میزان، پل صراط، یاجوج ماجوج، دجال، کرامن کاتبین، حوض کوثر، سب کے یہ منکر تھے. تو اب آپ نے تلاش کرنا ہے کہ کون ان کا منکر ہے، وہ اسی انہی کی پیداوار ہوگا. قرآن مجید کے تیسرے پارے کے آخری رکوع کی پہلی آیات کے یہ بھی منکر تھے. وہ کیا؟ وہاں اللہ تعالیٰ گفتگو فرما رہا ہے انبیاء سے، تو یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی سے بات نہیں کر سکتا. تو موسیٰ علیہ السلام سے جو گفتگو کی یہ سب کے منکر تھے. سن رہے ہیں آپ؟ ان کے نزدیک قرآن خانی اور نیکیوں کا ثواب مردے کو نہیں دے سکتے تھے. یعنی گویا کہ جدید لفظوں میں برسی، فاتحہ، تیجہ، دسواں معتزلہ کے نزدیک حرام تھا. یہ لوگ بدتر سے بدتر ہوتے گئے، ان کی آگے 20 شاخیں بن گئی، کیونکہ ان کی بنیاد جو ہے وہ فلسفہ اور نفرت تھی، روحانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی. بس پھر کام آگے چلا. اب آپ آگے ان کی شاہوں کی سنتے جائیے گا. ابراہیم بن سیار معتزلی نے کہا، اہل عرب قرآن بنا تو سکتے تھے مگر چونکہ محمد نے پہلے قرآن بنا لیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اہلیت کو سلب کر لیا. سن رہے ہیں آپ؟ تقریر نہیں صرف سنا کریں. ظاہر ہے کہ جب مچھلی کو پھانسنا ہے تو سیب لے کر نہیں جائیں گے، مچھلی کی پسند کی چیز لے کر جائیں گے. اچھی تقریریں تو یہاں عیسائی بہت کرتے ہیں، تو پھر صرف اچھی تقریر سن کر آپ عیسائی بن جائیں گے؟ تو پیچھے چلیے، چیک کیجئے کہ عقیدہ کیا ہے. جب پیچھے جو ہے وہ عقیدہ غلط ہوتا ہے تو آگے بھی عقیدہ غلط ہی ہوتا ہے. وہی چل رہا تھا کیونکہ بنیاد وہی ہے. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتا تھا سب سے جھوٹا شخص یہ ہے، نعوذ باللہ. اس کے نزدیک چوری کی اجازت ہے ایک حد تک، تو اگر اس حد تک کوئی چوری کرتا ہے تو اس کے نزدیک شریعت کی سزا نہیں لگے گی، اسلام کی سزا نہیں، اس کا ہاتھ نہیں کاٹیں گے. وہ کیا تھی؟ کہتا تھا اگر کوئی 4 اونٹ چوری کرتا ہے تو ہاتھ نہیں کاٹیں گے، 39 بکریاں اگر کوئی چوری کرتا ہے تو ہاتھ نہیں کاٹیں گے، 29 گائیں اگر کوئی چوری کرتا ہے تو ہاتھ نہیں کاٹیں گے. سن رہے ہیں آپ؟ ابو جعفر معتزلی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عقل والوں پہ ظلم نہیں کرتا، ہاں بچوں پر، عورتوں پر اور جاہلوں پہ ظلم کرتا ہے. یہ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ کیوں اشعری ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں کوئی نہیں باجی ہے، ہم تو سب کو اچھا سمجھتے ہیں. پلیز اللہ کے لیے، آپ تو اپنے چچا کو اچھا نہیں سمجھتے جس نے آپ کے باپ کو برا کہا تھا، آپ تو چچا کے بیٹوں کو اچھا نہیں سمجھتے. ایسے لوگ ہیں جو اپنی فیملی کو اچھا نہیں سمجھ رہے، فیملی کے بندوں کو اچھا نہیں سمجھ رہے، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم سب کو اچھا سمجھ رہے ہیں. کتنے حد تک وہ سچ ہوں گے؟ جعفر بن مبشر معتزلی نے اضافہ کیا، کہنے لگا کہ اگر عورت کو تمہاری بات پہنچ جائے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اب اگر خلوت صحیحہ بھی ہو گئی تو تم اس کو سزا نہیں دو گے. دیکھ رہے ہیں آپ. ابو عیسیٰ معتزلی نے اضافہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ظلم اور جھوٹ پر قادر ہے. اب آپ تلاش کر لو کہ یہ عقیدہ آج کے دور میں کس کے پاس ہے. احمد بن حائد معتزلی نے اس نے کہا کہ ابو ذر غفاری اپنے نبی سے زیادہ عبادت گزار تھے. جاؤ تلاش کرو آج کل کس کی کتابوں میں ہے کہ نبی عبادت میں امتی سے بعض اوقات بڑھ جاتا ہے. دیکھیں آپ. تو یہ معتزلہ کا عقیدہ تھا کہ نبی سے امتی بڑھ جاتا ہے. معتزلہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ جھوٹ پہ قادر ہے. تو فلسفہ یونانی کو استعمال کیا, خوب لڑایا, اور نام کیا رکھا اپنا انہوں نے, اصحاب عدل و توحید. سادہ لو عوام کے سامنے فلسفے کو لاتے, اپنی بدسورتی کو چھپاتے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر قرآن سے دلائل دی, حدیث سے دلائل دی. تو ان کے دور میں جو معتزلہ کی شاخ تھی اس کا نام تھا کرامیہ. تو امام رازی رحمۃ اللہ نے فلسفہ اشعری کو بنیاد بنا کر ان احمقوں کو ان کی حماقت کا ثبوت دیا. تو خواتین و حضرات, دولت کا نقصان ہو جائے تو کوئی بات نہیں. کیوں, آپ کے بننے کے بعد دولت تو کسی نہیں لے جانی. آپ نے تو نہیں, اور اکثر امیر آدمیوں کی دولت ان کے کام نہیں آتی. پہلی زندگی ان کی دولت کمانے میں لگ جاتی ہے, اور جب کھانے کا ٹائم آتا ہے ان کو شوگر ہو جاتی ہے, ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے, وہ کھا نہیں سکتے. اب کس کے کام آئی, دوسرے کے. تو آپ نے ساری زندگی بڑی ذہانت اور بڑی تحقیق کے ساتھ مخالفوں کو ہٹاتے ہوئے, دشمنوں کو ہٹاتے ہوئے, حقیقت کو جانتے ہوئے آپ نے دولت کمائی. کیا یہ آپ کے ساتھ جائے گی؟ ہرگز نہیں جائے گی. کون کھائے گا؟ غیر. معلوم ہی نہیں کون کھائے گا. تو جس نے آپ کے ساتھ نہیں جانا, دوسروں کو دے جانا ہے, اس کے بارے میں تو آپ رات دن سوچتے ہیں, پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں. تو ایمان جو ہے, عقیدہ جو ہے, اس نے آپ کے ساتھ جانا ہے, اس نے آپ کے ساتھ جانا ہے. کیا آپ نے اپنی جاب کی طرح اس کو سوچا؟ نہیں سوچا. تو کمائے ہوئے پیسے آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے, لیکن یہ آپ کا ایمان اور عقیدہ اس نے ساتھ جانا ہے. تو اس میں بھی تو احتیاط برتنی چاہیے. امام رازی نے رحمت اللہ علیہ نے فلسفہ اشعری پھیلایا اور اختیار کیا اس وجہ سے. میں نے آپ کو بتلا دیا کہ آپ نے فلسفہ اشعری کیوں بنایا اور سارے سچے لوگوں نے فلسفہ اشعری کیوں بنایا. کچھ آگاہی ہوگی. کبراوی, کبراوی آپ کے نام کے ساتھ آتا ہے. تو کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے دور کے سب سے بڑے علامہ مصنف صوفی شیخ نجم الدین عطامۃ الکبری رحمۃ اللہ, میں ان کی سٹوری بیان کرایا ہوں. ان کی بات کر لی. واقعہ کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے, آپ جب تقریر کرنے کے لیے ہیرات آئے تو یہ موجودہ افغانستان سب لوگ تشریف لائے, آپ سے ملے, آپ کی علمی برتری کو تسلیم کیا. آپ نے بس ایسے ہی پوچھ لیا. کہنا کہ کوئی ایسا بھی آدمی ہے بڑا جو ہم سے ملنے نہیں آیا؟ کہنا کہ ہاں ایک صاحب ہے, وہ گوشہ نشینی ہیں تو بڑے علامہ, لیکن زیادہ تر گوشہ نشینی کو پسند کرتے. کہنا کہ اچھا, کوئی ملاقات کا سبب ہو سکتا ہے. تو دوستوں نے مل کر ملاقات کا سبب بنا ہی دیا. ایسی جگہ پر چلے گئے, دعوت ایسی جگہ پہ ہو گئی کہ جہاں وہاں وہ جلوہ فرما تھے. ملاقات ہوئی, دونوں عربی, دونوں علامہ, لیکن ایک جو ہے وہ تصوف کی منزل کو پا گیا ہے, ایک نے اب پہنچنا ہے. شیخ نجم الدین کبری رحمۃ اللہ علیہ سے امام فخر الدین رازی پوچھتے ہیں, عمر کا صرف 3 سال کا فرق ہے, آپ مجھے ملنے کیوں نہیں آئے؟ شیخ نجم الدین فرمانے لگے, میں فقیر آدمی ہوں, میرے ملنے سے آپ کی عزت بڑھے گی نہیں, اور میرے نہ ملنے سے آپ کی عزت میں کمی نہیں آئے گی. تو میں, میرا ملنا نہ ملنا برابر. کہنے, یہ صوفیانہ جواب دیا آپ نے, صحیح بات کھل کر واضح کیجئے, کھل کر بات کریں. اب شیخ نجم الدین کبری الکبری رحمت اللہ علیہ کہنے لگے, اچھا تو مجھے یہ بتائیے آپ سے ملنا کیوں ضروری ہے؟ کہنے لگے, میں مسلمانوں کا امام ہوں, یونیورسٹی کا مفتی ہوں. تو شیخ نجم الدین نے فرمایا, اچھا اچھا اچھا, تو آپ کا سرمایہ جو ہے وہ فخر علم ہے, لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ تمام علوم کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے. مسلمان صرف اس لیے علم سیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو. تو میں یہ اپنے سب سامعین سے کہنا چاہوں گا، ڈاکٹرز صاحب بھی سنتے ہیں، اسکالرز ہیں، انجینئر سارے سنتے ہیں میرے لیکچر کو، میں عرض کرنا چاہوں گا، آپ جب بھی کوئی بھی علم پڑھ رہے ہو تو یہ نیت کرو کہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں مجھے اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو. اور یہ میں آپ کو بات بتاؤں، آج کے دور کے اندر ڈاکٹر ہم سے بہتر چیز سمجھا سکتا ہے، انجینئر ہم سے بہتر چیز سمجھا سکتا ہے، آئی ٹی کا ایکسپرٹ جو ہے وہ ہم سے بہتر چیز کو سمجھا سکتا ہے، وہ اپنے انداز سے سمجھائے گا. تو جو بھی آپ علم پڑھ رہے ہو اس لیے پڑھو کہ مجھے یہ جو شعبہ ہے علم کا یہ میں بطور اعلیٰ استعمال کروں گا اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے اور اس معرفت کو پھیلانے کے لیے. تو دیکھیے پھر وہ بھی ثواب بن جائے. آپ ڈاکٹر بن رہے ہو بنو، تو ڈاکٹری میں رہتے ہوئے آپ قرآن کی آیات جو ثابت کر سکتے ہو، لوگوں کو مسلمان بنا سکتے ہو، مولوی سے بہتر کر سکتے ہو. وہ انسان کی تخلیق کی جو آیت ہے قرآن مجید کے اندر، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مدغة فخلقنا المدغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله. بھائی یہ آیت ڈاکٹر جتنی سمجھا سکتا مولوی نہیں سمجھا سکتا. اور ایک ڈاکٹر نے جب یہ آیت سمجھائی تو دوسرا غیر مسلم مسلمان ہو گیا. تو شیخ نجم الدین کبری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ تمام علوم کی بنیاد اللہ کی معرفت ہے. تو شیخ نجم الدین پوچھنے لگے تو آپ نے عالم کے اندر اللہ کو کیسے پہچانا ہے؟ تو وہ کہنے لگے میرے پاس 100 دلائل ہیں. آپ کہنے لگے آپ کے پاس 100 دلائل ہیں اللہ کو جاننے کے؟ تو اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ آسمان و زمین کو بنانے والے اللہ کے متعلق تمہیں ابھی شک ہے؟ تو دلائل کی ضرورت، ذرا جملہ سنیے گا، جہاں سے آپ کی کایا پلٹ گئی. اور پہلی دفعہ کسی نے امام فخر الدین رازی کو چپ کروایا، کہنے لگے سنو، دلیل کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں دوسرے کو شک ہوتا ہے. تم کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے 100 دلائل ہیں، میں دلائل دے سکتا ہوں. دلائل کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں شکوک و شبہات کو دور کرنا ہو. اللہ نے میرے دل میں ایسی روشنی ڈال دی ہے جس کی وجہ سے میرے دل میں شکوک و شبہات کا گزر تک نہیں. کہا جاتا ہے کہ گفتگو اتنی باثر ہوئی کہ آپ نے ان کی بات کر لی. یہ واقعہ مفتاح السعادت کتاب ہے، جلد پہلی، صفحہ 450 کے اوپر. نام سے کچھ برکت حاصل ہوئی، بات واضح ہوئی. بہت ساری چیزیں نام سے ہی واضح ہو جاتی، ورنہ انڈیپینڈنٹ ایک ٹاپک بنانا پڑتا ہر ایک کو. خاندان، امام فخر الدین الرازی رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب جو ہے وہ خلیفہ اول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے. ویسے ایک جگہ یہ بھی ہے کہ آپ کا شجرہ جو ہے وہ حضرت عمر سے جا ملتا ہے. عمدۃ التحقیق فی بشائر بایت آل صدیق اس میں یوں درج ہے، محمد بن عمر بن الحسین بن الحسن بن علی بن محمد بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن عبد الملک بن عبد الرحمن بن ابی طاہر محمد بن احمد بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. تو امام فخر الدین الرازی رحمۃ اللہ صدیقی، ابو بکر صدیق کی اولاد سے. تو آپ کے پر دادا کا نام حسن ہے اور دادا کا نام حسین ہے. 538 سال پہلے عربی میں لکھی ہوئی کتاب میں یہی لکھا ہوا ہے کہ آپ کے دادا کا نام حسین تھا، کیونکہ کچھ کتب میں میں نے حسن دیکھا ہے. تو دادا کا نام، ابا کے ابا کا نام حسین. آپ کے ابا اجداد تبرستان میں آئے، وہاں سے آپ کے والد گرامی علامہ مفکر ضیاء الدین موجودہ ایران کے شہر رے میں آئے. آپ نے اپنے فلسفہ، علم اور واس کی وجہ سے وہاں اتنی تبلیغ کی، لوگوں نے آپ کو خطیب کہنا، خطیب رے کہنا جو ہے وہ شروع کر دیا. آپ سب سے بڑی مسجد کے خطیب تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو حدیث، فلسفہ، علم کلام، فقہ عبور عطا فرمایا. تصوف میں رنگے ہوئے واس فرماتے تو لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. طبقات الشافعیہ عربی کی جو کتاب ہے اس کا 85 شخصیت نمبر 189 آٹھواں جز ہے. ان کے ہاں 543 ہجری میں ایک بچے نے جنم لیا تو نام رکھا محمد. نام محمد رکھنے کی وجہ قیامت کے دن بخشش کی فل امید. اس بچے کی قسمت دیکھی ہے. اللہ نے باپ ہی وہ عطا کیا جو بیک وقت صوفی بھی ہے اور عالم بھی، متکلم بھی، محدث بھی، ادیب بھی، اور خود اس نے علم الکلام میں اور فقہ میں کتابیں لکھی ہیں. تو آپ نے قرآن مجید یاد کیا ابا کے پاس، ابتدائی کتب پڑھی ابا کے پاس. ہم لوگ تو عربی پڑھنے میں ٹائم لگ جاتا نا ضائع، تو ان کو تو صرف یاد کرنا ہوتا ہے. تو حافظہ اللہ تعالیٰ نے کمال کا غضب کر دیا تھا امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، چیز فوراً یاد ہو جاتی آپ، اور آپ خود بھی یاد ہی کر رہے، زبان ہی یاد کرتے، بس کرے جاؤ کرے جاؤ کرے جاؤ. جا فقہ، حفظ قرآن، تو عربی خاندان کی زبان تھی، معاشرے کی زبان فارسی تھی، دونوں زبانیں سیکھ لی. جب تک والد گرامی آپ کے زندہ رہے آپ انہیں سے پڑھتے رہے. 559 میں آپ کی وفات ہو گئی آپ کے والد گرامی کی، اس وقت آپ کی عمر 16 سال تھی. تو تقریباً کتب جو ہیں وہ آپ پڑھ چکے تھے، فلسفہ اشعری اور فقہ شافی، بلکہ کتب کو زبانی یاد کر چکے تھے، اور آپ کو تریت بھی آتی تھی. قزوینی نے ایک واقعے سے ثبوت دیا کہ آپ کو تریت آتی تھی. تو جب والد گرامی کا انتقال ہوا تو آپ سمنان کی طرف گئے، وہاں جا کر علامہ کمال الدین احمد زید سے پڑھتے رہے، پھر واپس رویا آ گئے. علامہ الجیلی رحمۃ اللہ علیہ ان سے استفادہ کرتے رہے، یہ آپ کے بڑے زیادہ دیر استاد رہے ہیں. اور جب یہ مراغہ تدریس کے لیے روانہ ہوئے تو آپ بھی ان کے ساتھ ہی چلے گئے، اور ایک طویل عرصے تک اب کلام فلسفہ پڑھتے رہے. ہر بڑے فلاسفر اور ہر بڑے فقہی کی کتابوں کو آپ نے زبانی یاد کیا. تو آپ کو پڑھنے کا تو اتنا شوق تھا، اتنا شوق تھا کہ کھانا بڑی شدید بھوک لگتی تو اٹھتے اور کھانا جب کھا رہے ہوتے تو تب بھی فکر مند ہوتے. تو ایک دن دوستوں نے پوچھ لیا کھانا تو آرام سے کھا لیا کریں، کہنے لگے میرا بس چلے تو میں کھانا کھاؤں ہی نہ. کہنے لگے وہ کیوں؟ کہتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ جتنی دیر میں کھانے میں صرف کرتا ہوں اتنی دیر میں جو ہے وہ کسی کتاب کو یاد کر لوں. جب اس شوق سے، میں سب طلبا سے عرض کرنا چاہوں گا، جب اس شوق سے آپ پڑھتے ہو تو پھر بلندی پہ پہنچتے ہو. آپ نے امام الحرمین ابو المعالی عبد الملک الجوینی رحمۃ اللہ علیہ، امام الغزالی رحمۃ اللہ علیہ، ابی الحسین بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتب زبانی یاد کر لی. الجوا کی تو الجواہر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو فلسفہ پڑھانے کی اجازت اس وقت ملی جب آپ نے فلسفہ کے 12,000 اوراق زبانی یاد کر لیے تھے. اندازہ کر لیجیے آپ، 12,000 اوراق جب آپ نے زبانی یاد کر لیے تھے تب آپ کو فلسفہ پڑھانے کی اجازت ملی کہ اب آپ استاد بن سکتے ہو. تو اس سے یہ خیال نہ ہے کہ آپ نے صرف فلسفہ پڑھا اور کلام پڑھانا ہے، نہیں، آپ نے قرآن، فقہ، حدیث، اصول، سب کچھ، پھر فلسفے کی طرف متوجہ ہوئے. اب فلسفہ اور علم کلام کی طرف دھیان کیوں دیا آپ نے؟ بھائی وجہ یہ ہے کہ حملہ آور کے پاس جدید اسلحہ ہو اور آپ اس کے ساتھ لڑنے کے لیے تلوار لے کے چلے جائیں تو حماقت کے ساتھ موت لازمی. تو اس دور میں فلسفہ کو بطور اسلحہ استعمال کیا جا رہا تھا، اسلام کے بنیادی عقائد میں بدعت کو راج کیا جا رہا تھا، تباہ آزمائی ہو رہی تھی. تو آپ اٹھے، پہلے آپ نے ان جیسا اسلحہ اکٹھا کیا، اسلحہ بنانا سیکھا، پھر جب آپ میدان میں آئے تو کوئی پھر مقابلے پہ ٹک نہ سکا. چاہیے تو یہ تھا کہ اسلام سے پیار کرنے والے لوگ ان کو اپنی سرآنکھوں پہ بٹھاتے، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چشم و چراغ نصیبی راہ دکھائی قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو الٹا مشہور کر دیا کہ یہ اہل بدعا ہے. سمپل، یہ جی بدعتی ہے، اہل بدعا ہے. آپ خراسان چلے گئے، وہاں آپ نے بو علی سینا اور فارابی کی کتب کو یاد کیا، سرخس. علم حاصل کرنے کے بعد پھر آپ نے مختلف ممالک کی سیر کی. یہ صوفی جو ہوتا ہے اس کے لیے سیر بہت ضروری ہوتی ہے، لیکن سیر سے مراد باغوں کے چکر لگانا، کلبوں کے چکر لگانا نہیں ہے. سیر سے مراد علمی مراکز اور روحانی مراکز کو دیکھنا ہوتا ہے، وہاں سے فیض اور نالج لینا ہوتا ہے. امام الرازی رحمۃ اللہ علیہ سرخس میں پہنچے، یہاں آپ نے مشہور طبیب شیخ الاسلام عبد الرحمن بن عبد القریم السرخسی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں قیام کیا. انہوں نے آپ کی خاطر مدارت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، میزبانی کمال کر دی. ان کے گھر ہی میں القانون کی شرح جو ہے وہ آپ نے لکھی. یہ ابو علی حسین بن عبداللہ بن حسن بن علی کی کتاب ہے جو ابن سینا کے نام سے مشہور ہے. انہوں نے کتاب لکھی ہے القانون فی الطب. تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا, کیونکہ وہ طبیب تھے تو جو مشکل جگہیں تھیں وہاں آپ تشریح کرتے تھے, ان کو آسان کر کے بتلاتے. امام رازی خود طب کے ماہر تھے تو آپ ان کو نکات بھی بیچ میں سے نکال کے بتاتے, اور وہ ان کے سوالات کی وجہ سے ان سے پھر وہ نکات جو ہے وہ صادر ہوتے. تو کمال کیا کہ آپ نے وہ کتاب ہی ان کے نام کر دی. تو مسلمانوں, آپ جانتے ہو القانون فی الطب کیا ہے؟ اسی کتاب کو بنیاد بنایا میڈیکل میں دوسرے لوگوں نے, اور آج وہ آپ کو دوائیاں بیچ رہے ہیں. مسلمانوں, تم یتیم نہیں ہو, تمہارے پاس سرمایہ ہے, ذخیرہ ہے, سب چیزیں تمہارے پاس ہیں. حرات, امام کے خطابات ہواؤں کے دوش پر اور مقالات و اوراق پہ سوار ہو کر پھیل رہے تھے. آپ جہاں جاتے دھاک بیٹھاتے, اسلام پہنچاتے. آپ حرات آئے تو حالات مشکل ہو گئے. اتنے مشکل حالات سے آغاز کے اندر کے کھانے تک کو خریدنے کے لیے آپ کے پاس طاقت نہیں تھی کہ میں اپنے لیے کھانا خرید سکوں. آپ واپس خراسان آئے, تصنیف و تالیف کی طرف توجہ دی. ایک وقفے کے بعد پھر آپ حرات آئے. اب جب آپ حرات آئے تو اب شہرت بھی آ چکی تھی پہلے پر. آپ کا ہلکا لگنے لگا. لوگ آپ سے سوالات کرتے تو سوالات کے جوابات تسلی بخش ملتے. آپ کا ہلکا درس بڑھنے لگا. فلسفہ اور کلام کو استعمال کرتے مگر استعمال آیات اور احادیث کا ہوتا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس دور میں جو معتزلہ تھے وہ کرامیہ تھے. ان کے لوگ پھر توبہ کرنے لگے, ان کو اب قرآن نظر آیا, صحیح تشریح کرنے والا نظر آیا. تو یہ لوگ توبہ کرنے, آپ کی علمی قابلیت کی بنا پر آپ نے دلائل کی روشنی میں باطل کو جھٹلایا. تو حرات کے اندر پھر آپ کو شیخ الاسلام کا خطاب دیا گیا, کیونکہ آپ نے باطل کو جھٹلایا, باطل کو الگ کیا کہ یہ باطل ہے, تب آپ کو شیخ الاسلام کہا. یہ معتزلہ ہر دور میں اپنا پچھلا نام ترک کر لیتے ہیں, نیا اختیار کر لیتے. کیوں؟ امریکہ میں, اور بھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک کمپنی جب پٹنے لگتی ہے تو وہ کچھ عرصے کے بعد نام چینج کر لیتی ہے. جب شکایات زیادہ آنے لگ جائیں تو کسٹمر کم ہو جاتے, وہ پھر نام چینج کر لیتی ہے تاکہ جو لوگ چھوڑ گئے ہیں وہ پھر پھنس جائیں. تو معتزلہ جو ہیں, یہ یاد رکھیے گا, معتزلہ نے ہر دور کے اندر اپنا نام چینج کیا ہے. تو جو سچا ہوتا ہے نا, اس کو نام چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ان خارجیوں کا, معتزلہ کا نام کرامیہ تھا. تو یہ آپ صرف ایک ہی صورت میں پہچان سکتے ہیں کہ ان کی بنیادی کتابوں میں معتزلہ کے عقائد کو, نظریات کو ڈھونڈیں. معتزلہ کے عقائد اگر آپ کو یاد ہوں گے تو پھر یہ کوئی بھی شکل اختیار کر کے آ جائیں, آپ ان کو پہچان لو گے. یہ لوگ آ کر مناظرے پہ مناظرہ کرتے, خود فساد پھیلاتے, لیکن امام الرازی کے بارے میں کہتے کہ یہ اہل بدع ہے. تو معتزلہ کرامیہ آپ کی علمی پاور سے تنگ آ گئے. علمی پاور سے جب تنگ آ گئے, اب دوسرے ہتھکنڈوں پہ اتر آئے, مجمع میں لڑائی شروع کر دی. آپ کے بچوں, آپ کی بیوی پہ, آپ کے کردار پہ کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا. لیکن آپ پھر بھی نہ ڈرے, کیونکہ باطل جو ہوتا ہے وہ سب سے پہلے گورنمنٹ کو پکڑتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا, باطل کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کی جلدی کوشش ہوتی ہے کہ گورنمنٹ میں, اسٹیبلشمنٹ میں میرا ہاتھ پہنچ جائے. وجہ اس لیے کہ اس کے اندر سچائی نہیں ہوتی, اس نے ساری چیزیں جھوٹوں, جھوٹ کو جوڑ 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 کے بنائی ہوتی ہے. تو اللہ تو اس کی مدد کرے گا نہیں. اب وہ اپنی مدد لیتا ہے اسٹیبلشمنٹ سے. وہ اپنی مدد کسے لیتا ہے؟ وہ اپنی مدد لیتا ہے عمرا سے. ان کو فوراً جوڑنے کی کوشش کرتا ہے. صوفی جو ہوتا ہے وہ عمرا کو نہیں جوڑے گا, عمرا اس کے قدموں میں آ جائیں تو آ جائیں, وہ نہیں جوڑے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ میرے پاس سچ ہے. اب انہوں نے کیا کیا, عمرا اور حکومت میں ان کی چلتی تھی باطل فرقوں کی, خوب کیچڑ اچھالا. اور پھر عمرا کو یہ بتلایا کہ امن عامہ کا جو ہے وہ بہانہ بنایا کہ لوگ جو ہے وہ بد زانہ بڑی شکایت کر رہے ہیں، آپ ان کو یہاں سے نکال دیں، آپ کو ہیرات چھوڑنا پڑا، آپ بخارا گئے، سمرکند گئے، ان علاقوں میں آپ گئے، تدریس تقریر اس کے ذریعے سے باطل لوگوں کو جو ہے ان کی باطل سوچ کو جو ہے وہ چینج کیا اور اسلام کی طرف لائے، اور آپ نے بہت سے علاقوں میں سفر کیا، آج کے دور میں جو وہ آزاد ملک بن چکے ہیں، مگر ہر جگہ آپ کے دشمن آپ کو نکلنے پہ مجبور کر دیتے، دلائل کا جواب خارجیوں کے پاس، اس دور میں ان کا نام کرامیہ تھا، نہیں تھا ان کے پاس، اب کھسیانی بلی کھمبا نوچنے والی بات لوگوں میں مشہور کرو، یہ اہل بدا ہے، یہ فتنہ پھیلا رہے ہیں، جبکہ وہ حقیقت بتلا رہے تھے۔ آپ نے قرآن مجید کی منافقوں کی ایک صفت پڑھی قرآن مجید کے اندر، وہ کیا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، جب ان سے منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ تم حق اور باطل کو آپس میں جوڑو مت، مسلمانوں سے بھی تعلق رکھ رہے ہو، دوسروں سے بھی تعلق رکھ رہے ہو، جو نبی کو گالیاں دے رہے ہیں ان سے بھی تعلق رکھ رہے ہو، منافق حضور کو برا بلا کہتے تھے نا، ان کے دل میں حضور کا پیار نہیں تھا، تو آگے سے وہ کہتے تھے ہم اصلاح کر رہے ہیں، ہم اصلاح، اللہ فرماتا ہے یہی فسادی ہے، جو اصلاح کا نعرہ لگا رہا ہے یہی فسادی ہے، اللہ اکبر۔ تو اب انہوں نے بھی کیا کیا کہ امام فخر الدین رازی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے خلاف کیا کہا کہ یہ امن و امان کو تباہ کر رہا ہے، کیوں کہتے تھے؟ انہیں معلوم ہوتا تھا کہ یہ بندہ اگر زیارہ دے رہا تو دلائل سے ہماری خامیوں کو واضح کر دے گا، جھوٹے لوگ مجمع میں بندہ چھوڑ دیتے جو مختلف طریقوں سے مقرر کو ناکام کرنے کی کوشش کرتے، یہی طریقہ وہ اپناتے تھے۔ تو اس دور میں خارجی جن حکومت نے اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے آپ کو بہت تنگ کیا، امام رازی مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے واپس رائے موجودہ ایران کے شہر میں اپنے وطن پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ کو دو بیٹے عطا کیے اور دو بیٹیاں، ایک بیٹی کا ذکر جو ہے وہ ملتا ہے، آپ کے بیٹے جوان ہو چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی معاشی تنگ دستی کو کس طرح دور کیا، بہت مشہور طبیب و تاجر تھے، جیسے علماء عالم بھی ہوتے ہیں تاجر بھی ہوتے ہیں، یہ طبیب بھی تھے تاجر بھی تھے، بڑی دولت تھی ان کے پاس، ان کی دو ہی بیٹیاں تھیں، انہوں نے اپنی دونوں بیٹیوں کا نکاح امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ کے دونوں بیٹوں سے کر دیا، کچھ عرصے کے بعد طبیب ہی بیمار ہو گیا، اللہ کی قدرت دیکھی ہم نے، طبیب ہی بیمار ہو گیا اور اسی بیماری میں دنیا سے رخصت ہو گیا، ساری جو ان کی دولت تھی وہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ گئی۔ جب دولت آ گئی تو اب حالت آپ کی یہ تھی کہ جب آپ تقریر کرتے تھے تو 50 سنہرے کمر بند والے ترکی غلام آپ کے گرد کھڑے ہوتے تھے، غریب آدمی کی ہر شعبے میں شامت آئی ہوتی ہے، اور جو امیر آدمی ہوتا ہے اس کی طرف سے ہر آدمی وکیل بن کے کھڑا ہوتا ہے، آپ نے اپنی فیملی میں یہ تجربہ کیا ہوگا، اگر غریب آدمی نہیں آیا تو اس کا ریزن صحیح بھی ہوگا تو آپ اس کو جھوٹا کریں گے، اور اگر امیر آدمی نہیں آیا اور ریزن نہیں بھی بتلایا تو آپ کہیں یار ان کو کام ہوتا ہے یار کوئی وجہ بن گئی ہوگی، تو خود آپ وکیل بن جاتے ہیں امیر آدمی کے۔ دولت بہت اچھی چیز ہے اگر صوفی عالم کے پاس آ جائے تو، وہی ہوا آپ کے پاس آئی، تو آپ نے لوگوں کے دلوں میں حق بٹھانے کے لیے دولت کا استعمال کیا، بادشاہ بھی آپ کی عزت اور تعظیم کرتے تھے، بادشاہ خود آپ کے حلقہ میں آتے، خاندان خارزم، یہ خاندان آپ کا قدردان تھا، محمد خارزم شاہ، اس کے دور میں آپ کو ہرات جو ہے وہ بلایا گیا، وہاں آپ کو بڑی یونیورسٹی کا ہیڈ بنایا گیا، آپ جب خطبہ فرماتے تو بادشاہ حکمران آپ کے لیکچر میں شامل ہوتے، تو آپ ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے، جو دین کی خدمت کر رہا ہو اس کی حوصلہ افزائی کیجیے۔ سلطان غیاث الدین غوری، یہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ سے عمر میں 10 سال بڑا یہ بادشاہ، مگر آپ کی بہت قدر کرتا تھا، ان کی حکومت تھی خارزم، خراسان، غور، غزنی، بھی مسلکن شافعی تھے یہ بادشاہ۔ امام الرضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شہنشاہ افغانستان سے بھی اپنی محبت کا اظہار کیا، اپنی کتاب میں اس نیک دل عادل بادشاہ کا ذکر کیا، اور ایک کتاب فارسی میں جو لکھی اس کا نام ہی لطائف الغیاثیہ، ایک کتاب کا نام ہی لطائف الغیاثیہ رکھ دیا، 4 حصے اس کے، علم الکلام، علم الفقہ، علم الاخلاق اور مناجات،
40 دوران خطبہ بادشاہوں کو نصائح کرتے اور وہ قبول کرتے اور روتے. ایک روز صاحب نے فرمایا سلطان نہ تیرا اقتدار رہے گا اور نہ یہ راضی رہے گا. بادشاہ سن کر رویا. سلطان شہاب الدین غوری اپنے بھائی کی وفات کے بعد تخت نشین ہوا تو امام رازی سے تعلق کو برقرار رکھا, قدر و منزلت میں اور اضافہ کر دیا. ہرات جامع مسجد, ہم لوگ عام جامعہ مسجد بول دیتے ہیں, یہ جامعہ مسجد نہیں ہوتا, جامعہ یونیورسٹی کو کہتے ہیں. اردو میں یا عربی میں آپ نے بولنا ہو یونیورسٹی تو پھر جامعہ بولیں گے. تو یہ جو مسجد کے ساتھ لگتا ہے یہ جامع مسجد ہوتا ہے, لیکن غلط اس لیے نہیں کہتا کہ آپ کے زبان میں رائج ہو گیا ہے. جامع مسجد ہرات جو ہے ایک عظیم الشان اس کے قریب مدرسہ بنایا, یہ محمد افغور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. تا مقبرہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر سوہاوا میں ہے. یہ بادشاہ امام فخر الدین رازی رحمتہ اللہ علیہ کی وفات سے 8 سال پہلے دنیا سے چلے گئے. یہ انڈیا سے واپس آ رہے تھے, 15 مارچ 1206 عیسوی میں مغرب کی نماز ادا کر رہے تھے کہ ایک ہندو نے ان کو قتل کر دیا. یہ لکھی ہوئی ہے بات انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کی. درسگاہ اتنی عظیم الشان درسگاہ تھی کہ شہزادے بھی وہاں پڑھنے آتے تھے, تعلیم حاصل کرتے تھے. اس دور میں بادشاہوں کو معلوم تھا کہ علم ہمارے پاس ہے اور علم ہم کو پھیلانا ہے. علم قرآن و حدیث کے علم کا نام ہے. وہ خود بھی پڑھتے تھے, ایون کہ عیسائی آ کر تمہاری یونیورسٹیز میں پڑھتے تھے, درسگاہوں سے علم حاصل کرتے تھے. آج کا مسلمان ایم اے اسلامک اسٹڈی اور ایم اے عربی کرنے کے لیے امریکہ آتا ہے, پی ایچ ڈی کرنے کے لیے امریکہ آتا ہے. تو فیصلہ آپ ہی کیجئے, کیا ہم سب لوگوں نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ قرآن و حدیث کا علم ہم سے زیادہ غیر مسلموں کو ہے؟ امام فخر الدین الرازی رحمتہ اللہ علیہ نے علم کا روب اور دبدبہ اور علماء کا اور صوفیاء کا روب اور دبدبہ ڈالنے کے لیے کچھ روز یہ طریقہ بھی اختیار کیا. جب آپ باہر نکلتے تو 300 شاگردوں کا جھمگٹا فقہا جو ہوتے تھے آپ کے ساتھ ہوتا. عربی اور فارسی دونوں زبانوں میں فصیح و بلیغ تقریر جو ہے وہ فرماتے. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ بہت سے لوگ اس دور کے خارجیوں اور کرامیوں سے ہٹ گئے. مجدد کو ہمیشہ باطل فرقوں سے نقصان پہنچتا ہے, اپنوں سے نہیں, اپنے تو اس کے ساتھ ہوتے ہیں. اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ رضا خان بریلی رحمۃ اللہ علیہ کو مجدد ہم جیسے بے وقوف و جاہلوں نے نہیں کہا, 500 علماء نے مجدد کہا. تو وہ سارے جو تھے وہ ان کے ساتھ تھے, اپنے ساتھ ہوتے ہیں, یہ یاد رکھیے گا, اپنے نہیں ہوتے. باطل نہیں ساتھ ہوتا. تو اگر باطل اس کے ساتھ ہے تو پھر وہ مجدد نہیں. یہ بات یاد رکھیے, اگر باطل اس کے ساتھ ہے تو پھر وہ مجدد نہیں, کیونکہ آپ نے دین اسلام کو باطل سے الگ کیا. اللہ نے آپ کو ساری اسلامی اور غیر اسلامی دنیا پر عزت عطا کر دی. انٹرنیشنل کانفرنس آپ کے اعزاز میں ایک مرتبہ جامع مسجد ہرات کے قریب انٹرنیشنل کانفرنس کا اہتمام کیا گیا. میں اس کو انٹرنیشنل کیوں بول رہا ہوں؟ وقت کا بادشاہ, سارے حکمران, ارد گرد کے علاقوں کے حاکم, ان کے شہزادے, بڑے بڑے علماء, فقہا, سب اس کانفرنس کے اندر شریک. سلطان شہاب الدین غوری کا بھانجا آیا, سلطان محمود شاہ فیروز کوہ, آپ نے اس کو ساتھ بٹھایا. دوسرے حکمران اور عوام آئی, بٹھایا آپ. حضرت ابوبکر صدیق کے شجر کا یہ پھل, یعنی امام مجدد محدث فلاسفہ اور فصاحت و بلاغت سے عربی اور فارسی میں تقریر فرما رہے ہیں. شدید سردی, کہیں کہیں برف بھی ہے. طبقات الشافیہ میں ایک بات ہے, کہتے ہیں کہ اس شدید سردی کے اندر ایک کبوتر باز سے اپنی جان بچاتا ہوا آپ کی جھولی میں آگے لے گیا. آپ اس وقت لیکچر دے رہے تھے تو آپ نے اس کو پکڑ لیا اور یوں رکھ دیا. وہ شدید سردی تھی. یہ کبوتر جو ہوتا ہے, یہ پروگرام میں کبوتر جو ہے وہ رکھے جاتے ہیں, کچھ پروگرام میں کبوتر جو ہے وہ اڑائے جاتے ہیں, کبوتر چھوڑتے ہیں, امن کی علامت. کئی ادوار کے اندر کبوتر کا مختلف استعمال کیا گیا. ایک آدمی تھا, اس نے کبوتر جو ہے وہ رکھا ہوتا تھا جہاں. تو مریدین جو تھے وہ پھر یہ بتاتے تھے کہ یہ اصل میں فرشتہ ہے جو وحی کرتا ہے ان کے کان کی. ایک آدمی تھا, اس نے کبوتر پالے ہوئے تھے, تو وہ کہتا تھا جب جنگ ہارنے لگو تو کبوتر چھوڑ دینا, اور وہ واپس پلٹتے تھے
تو جو ہی کبوتر اپنی جگہ واپس پر اسے معلوم ہو جاتا تھا جنگ سے ہار رہے ہیں، وہ پھر بھاگ جاتا تھا. تو کبوتر جو ہوتا ہے نا، اس کی کئی قسم ہوتی ہیں. بڑا شور ہوگا، آپ اس کو بٹھا دیں، کچھ کبوتر اڑتے ہی نہیں. لیکن یہ جو تھا اس کے پیچھے باز لگا ہوا تھا. اب یہ بےچارا جان بچاتا ہوا آ کر گرا تو آپ کی گودی میں گر گیا. اس وقت مجمع کے اندر مشہور ادیب و شاعر شرف الدین محمد بن انین رحمت اللہ علیہ یہ موجود تھے، انہوں نے فی البدی جو ہے وہ آپ کی شان میں کلام پڑھ دیا. تو وہ لمبا ہے، میں کبوتر کے ذکر ہی سے آپ کو بتاتا ہوں. من نبع الورق ان محلکم حرم وانکم الجاؤ للخائف. کبوتر کو کس نے بتایا کہ آپ کی قیام گاہ جو ہے محفوظ پناہ گاہ ہے اور آپ ہر خوف زدہ کے لیے جائے پناہ ہیں. وفدت علیک وقد تدانا ختم. من نبع الورق ان محلکم حرم وانکم الجاؤ للخائف وفدت علیک وقد تدانا ختم فحبوتها ببقائها المستانف. کبوتر کو کس نے بتایا کہ آپ کی قیام گاہ محفوظ بنا گا ہے اور آپ ہر خوف زدہ کے لیے جائے پناہ ہیں. یہ کبوتر ایسی حالت میں آیا جب اس کی موت قریب آ چکی تھی مگر آپ نے اسے زندگی بخشی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہیں، آپ نے قریب بٹھا جمعہ عطا فرمایا. آپ کی وجہ سے تقریباً 30,000 دینار جو ہیں وہ آپ کو ملے. یار ایک بات عرض کر دوں آپ سب لوگ، امام فخر الدین الرازی رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی تعریف کرے، انہیں 30,000 دینار ملے، تو تم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمینہ کی تعریف کرو گے تو نبی تمہیں کتنا نوازے گے، اور جب تم حضور کی تعریف کرو گے تو رب تمہیں کتنا نوازے گا. سمپل سی بات. مشکلات میں اضافہ. شہاب الدین غوری کے قتل کے بعد امام الرازی رحمۃ اللہ کے خلاف شورش زیادہ بڑھ گئی، کیونکہ شر پسندوں کو غیاث الدین غوری کے کزن اور داماد ملک ضیاء الدین کی حمایت حاصل تھی. کرامیہ فرقہ کے بانی کے ساتھ مناظرہ ہو گیا، وہ ہار گیا. اس نے مشہور کر دیا کہ یہ فلسفی ہے زندیق ہے، کیونکہ وہ خود ہار گیا تھا تو اب تو کسی طرح تو ہار چھپانی ہے. بولا کہ یہ فلسفی ہے اور زندیق ہے. اس فتوے نے ہنگامہ برپا کر دیا، کیونکہ یہ خارجی معتزلی اللہ کو اپنی طرح کا مانتے تھے اور کمینگی کی انتہا کر دی. مجمع میں بٹھائے ہوئے خبیث لوگوں نے آپ کو گالیاں دی، آپ کے بچوں اور بیوی پر گندے الزامات لگائے. میں اس عربی کی عبارت کا ترجمہ نہیں آپ کو سنا سکتا، اتنے گندے الزامات ہیں. اور آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا. آپ کو معلوم ہو گیا شہاب الدین غوری کے وزیر نے آپ کو محفوظ مقام تک جو ہے وہ پوچھا دی. آپ نے ایک دفعہ کہا تھا تقریر کرتے ہوئے، المرء ما دام حیا یستهان به، جب تک بندہ زندہ رہتا ہے اس کی اہانت کی جاتی ہے اور جب وہ مر جاتا ہے پھر اس کی قدر جو ہے وہ معلوم ہوتی ہے. آپ کے بیٹے محمد کی وفات ہو گئی، اس کا بڑا گہرا اثر ہوا. آپ کے اشعار پڑھ لیں تو آپ کو ظاہر ہو جائے گا کہ بس یوں سمجھو کہ ختم ہی ہو گیا اندر سے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ بچہ بڑا ذہین تھا، بہت بڑا عالم و فاضل، اور آپ فرماتے تھے کہ میرے جانے کے بعد یہ بیٹا مجھ سے بھی زیادہ قابل اور مشہور ہوگا اگر یہ زندہ رہا تو. اسے شمس الدین کہتے تھے. اتنا پیار تھا آپ کو اپنے بیٹے سے کہ سورہ یونس کی تفسیر میں ذکر کیا، سورہ یوسف کے آخر میں ذکر کیا، سورہ رعد کے آخر میں ذکر کیا. دو شعر میں آپ کو سنا دوں. فلو کانت الاقدار منقادتا لنا فدیناک من حماک بالروح والجسم ولو کانت الاملاک تاخذ رشوتا خدین اللہ بالرک فی الحکم والاسم. اگر تقدیر میرے اختیار میں ہوتی تو ہم تیرے بخار کے لیے اپنا جسم و روح قربان کر دیتے، اور اگر ملائکہ رشوت لیتے ہوتے تو ہم اپنے آپ کو ظاہری اور عملی لحاظ سے ان کی غلامی میں دے دیتے، تجھے چھٹا لیتے. 800 آج سے 807 سال پہلے لوگوں سے گزارش کی اتنے بڑے علامہ نے کہ ان جیسا موجد، اب تو کتابوں سے لکھ کے چوری کر کے ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ کتابیں لکھ لیتے ہیں نا، یہ لوگ کتابوں کے موجد تھے، موضوعات کے موجد تھے، مقالات کے موجد تھے. یہ چوری نہیں کرتے تھے، خود بیٹھ کے بناتے تھے. ہاں تو 6ویں صدی کا مجدد آج تو شاید ہی کوئی اس کے پاؤں کی گرد کے برابر بھی ہو. 807 سال پہلے گزارش کی، اے پڑھنے والو، میرے اور میرے بیٹے کے لیے کثرت سے سورت فاتحہ پڑھنا. دیکھا آپ کو کتنا اندھیروں میں رکھا جاتا ہے. وہ جی یہ تو فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اسے کیا ہوتا ہے. 807 سال پہلے اتنا بڑا امام کہہ رہا ہے میرے اور میرے بیٹے کے بارے میں کثرت سے سورہ فاتحہ پڑھنا،
اللہ تعالیٰ سے رحمت اور مغفرت کاملہ کی دعا کرنا. معلوم ہوا کہ پڑھے لکھے عربی علماء فاتحہ کے قائل تھے 1923 سے پہلے تک. آپ کی ایک بیٹی تھی، اس کا بیاہ وزیر علاء الملک علوی سے ہوا. یہ بڑے عالم، بڑے فاضل اور ادیب تھے. انہوں نے چنگیز خان سے امان لی. تو چنگیز خان نے جب حملہ کیا تو شاہی محل تھا پورا، تو یہ آپ کی فیملی، یہ آپ کی بیٹی اور کچھ اور، یہ اس محل کے اندر رہتے تھے. چنگیز خان نے کہا کہ امام فخر الدین رازی کی اولاد کو امان ہے. جب یہ اعلان احرات کے علماء نے، فقہا نے، دوسرے حکمرانوں نے سنا تو وہ بھی جا کر اسی محل کے اندر جمع ہو گئے. تو جب تاتاریوں نے احرات پر حملہ کیا تو محل کے اندر، شاہی محل میں بہت سارے جمع ہو گئے. تو تاتاریوں نے کہا ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ امام فخر الدین الرازی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی کے بیٹے اولاد کون سی ہے، وہ ذرا سائڈ پہ ہو جائے. تو وہ آگے باہر آئے نکلے، ان کو انہوں نے سائڈ پہ کر دیا. سائڈ پہ کرنے کے بعد جتنے اندر تھے سب کو قتل کر دیا. ان کو پھر وہ دوبارہ ساتھ اپنے سمرقند جو ہے وہ لے گئے. آپ کا ایک نواسا شمس ہراوی، انہوں نے بھی خوب علم سیکھا اور یہ ہرات کے چیف جسٹس بھی رہے. فخر الدین رازی رحمتہ اللہ علیہ کے بعد آپ کے بیٹے ابو بکر جو کنیت رکھتے تھے، کنیت میں عرض کرنا چاہوں گا اپنے سامعین کو کہ آپ یہ دونوں طرح بول سکتے ہیں، کنیت تو خیر لفظ ہے ہی نہیں ہے، کنیت یا کنیت، ٹھیک ہے، دونوں طرح آپ بول سکتے ہیں. تو ان کے ایک بیٹے کی اولاد پھر آگے چلی جو اپنی کنیت رکھتے تھے، ابو بکر کنیت رکھتے تھے. آپ نے امام فخر الدین الرازی رحمتہ اللہ علیہ نے دنیا کو بڑی شور آفاق کتب دی، جن کو آج تک لوگ اپنی تقاریر و تحریر کی بنیاد بناتے ہیں، بتاتے نہیں. مائے ہراوی نے 146 کتابوں کا تذکرہ کیا، نام لیے اس نے. کتاب ہے شرح حال و زندگی امام فخر الدین رازی. اس کتاب کے اندر 146 کتابوں کے نام گنوا دیے. میں چند برکت کے لیے نام لے دیتا ہوں، آپ کو کہیں ملیں تو ضرور پڑھیے. خاص طور پر یہ جو طلبہ ہیں، علماء ہیں، ہم لوگ تو جاہل ہیں، آپ لوگ پلیز اپنے مطالعہ کے اندر یہ کتابیں شروع ہی سے رکھ لو. کہ مدرسہ کے بچے جتنے میری تقریر سنتے ہیں، یہ میری گزارش آپ سے، ڈائریکٹ کتاب کو پڑھو. ہم سے بہت سی اغلاط ہوئی ہیں اپنی لائف کے اندر، لیکن آپ مت کرو، کوشش کرو، جو نہیں آتا پوچھو. طالب علمی کے دور کے اندر ہی دوسری کتابوں کو بھی ختم کرتے چلے جاؤ. تفسیر سورۃ الفاتحہ، اس کا نام مفاتیح العلوم بھی ہے. یہ دو جلدوں میں سورہ فاتحہ کی صرف تفسیر لکھی. اتنا بڑا علامہ ہے یہ اور فاتحہ کا قائل ہے، اور ہم اتنے سالوں کے بعد آ کر فاتحہ کو حرام قرار دے رہے. تفسیر صغیر، اسرار التنزیل وانوار التعویل، اس کتاب کو مکمل کرنے سے پہلے ہی آپ دنیا سے چلے گئے تھے. المطالب العالیہ علم الکلام میں ہے. نہایت العقول فی درایت الاصول، اصول فقہ کے اندر ہے. الملخص فی الحکمت، البیان والبرہان فی الرد علی اہل الزیغ والطغیان، علم الکلام میں ہے یہ بھی کتاب. المباحث العمادیہ فی المطالب المعادیہ، یہ بھی علم الکلام کے اندر ہے. تحصیل الحق، تہذیب الدلائل وعیون المسائل، ارشاد النزار الى لطائف الاسرار، اجوبۃ المسائل النجاریہ، الزبدۃ فی علم الکلام، اس کا نام زبدۃ الافکار و عمدۃ النزار ہے. اسمۃ الانبیاء، آپ کے نزدیک انبیاء جو ہیں وہ معصوم انل خطا ہیں، اس پہ کتاب لکھی. رسالہ فی التوحید، تعجیز الفلاسفہ فارسی کے اندر لکھی. المباحث المشرقیہ فی العلم الالہیت والتبعیت، حکماء متقدمین کے تمام اقوال کو جمع کیا، اور شکوک و شبہات کے خود جوابات جو ہے وہ آپ نے تحریر کیا. یہ نہیں ہے کہ سوال آپ کے ذہن میں آیا تو جواب کہیں سے لے لیا، نہیں، وہ شکوک و شبہات جو تھے خود ان کے جوابات دیے آپ نے. مجدد ہے نا بھائی، تو کتاب تو نہیں لکھیں گے. المباحث المشرقیہ فی علم الالہیت والتبعیہ، جامع العلوم، 60 علوم کی تشریح کی. شرح الاشارات، شیخ ابو علی سینا کی کتاب پر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بھی پھر اعتراضات کیے. مصنف فی مناقب الشافعی، شرح الاسماء الحسنی، اللہ تعالیٰ کے نام، شرح عیون الحکمہ، آخری عمر میں لکھی. عیون الحکمہ ابو علی سینا کی کتاب کی امام رازی نے اپنے شاگرد کی گزارش پر شرح کی.
محصل افکار المتقدمین والمتاخرین من العلماء والحکماء والمتقلمین، نام ہی بتا دے گا آپ کو کہ اندر کیا ہے. کتاب النفس والروح وشرح قواہما لباب الاشارات فی الفلسفہ، کتاب الاشارات کا خلاصہ جو ابن سینا کی ہے، الشجرۃ المبارکہ شرح کلیات قانون الجامع الکبیر فی الطب نہایت الاعجاز فی دیایت الاعجاز المحصول در اصول فقہ الاربعون فی اصول الدین المسائل الخمسون یہ بھی علم کلام ہے، اور تاسیس التقدیس ٹاپ کی کتاب ہے تاسیس التقدیس. 1000 دینار اس کتاب کے لکھنے پر ملک عادل ابی بکر بن ایوب نے آپ کو خوش ہو کر عطا فرمائے. اس کتاب کا خاص موضوع لوگوں کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، جہت سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے. اس گفتگو کو اصطلاحاً جانتے ہو کیا کہتے ہیں؟ تجسیم و تشبیہ. آپ اندازہ لگاؤ کہ آج 2017 ابھی جاری ہے، نومبر ہے نا، آج سے 807 سال قبل بھی یہ مسائل تھے. میں حیران ہوتا ہوں کہ آج بھی ان کے پیروکار موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کا جسم مانتے ہیں. ان میں سے ایک ابن تیمیہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے جسم کا قائل ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. تو آج بھی آپ تلاش کیجئے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے جسم کا جسم کے قائل ہے، جہت کے قائل ہے. آپ جب کتاب پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ واقعی امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ہم پر احسان کیا، وہ ہمارا ایمان اور عقیدہ بچا لے. کس طرح قرآن اور حدیث اور عرف عام سے مثالیں دیتے ہیں، میں تفصیل میں جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، آپ خود جا کے اساس التقدیس تاسیس التقدیس خود پڑھ لیجیے. معتزلہ کرامیہ اور آج کے خارجیوں کا یہ عقیدہ بالکل خلط ہے کہ اللہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے. کئی میں ترجمے آج بھی اردو میں پڑھتا ہوں کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، وہ کرسی پہ بیٹھتا ہے تو چار انگل بھی بڑی نہیں ہوتی. سنیں ہم آج بھی ہے، لیکن امام راضی کیا فرماتے ہیں اور تمہیں کس طرح کفر سے بچا گئے. امام راضی فرماتے ہیں یہ عقیدہ باطل ہے. وہاں چیزیں کے منقسم شوت مرکب است، وہ چیزیں کے مرکب است ممکن است، وہ ہر چیزیں کے ممکن باشد قدیم و ازلی گفتہ نمیشوت، اور وہ چیز جو تقسیم ہوتی ہے وہ مرکب ہے، اور جو مرکب ہے وہ ممکن ہے، وہ ہر چیز جو ممکن ہے وہ قدیم اور آزادی نہیں ہو سکتی. جواب دو. اب چونکہ وہ لاجواب ہوتے تھے تو انہوں نے کہا یہ بدعت ہے. اتنی سی بات آج بھی ہے، پہلے بھی تھی آج بھی ہے. معراج کتاب آپ نے لکھی، اس کی 5 فصلیں ہیں. آپ نے بتایا کہ حضور کو معراج ہوا ہے، پہلے خانہ سے کعبہ سے قبلہ سے دوسرے قبلہ سے. اللہ تعالیٰ نے مجھے سعادت ادا کی، میں نے دونوں قبلوں میں نماز ادا کی، بیت المقدس جا کر بھی میں نے نماز ادا کی، بلکہ مجھے تو رب نے اتنا کرم کیا میں نے وہاں جا کے 2 نفل پڑھے ہیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر نبیوں کو نماز پڑھائی. آپ وہ میرا کلپ دیکھ لیجئے گا یوٹیوب. یہ اللہ نے مجھ پر احسان کیا، یہ ولیوں کا صدقہ ہے کہ اس جگہ مجھے پہنچایا، حالانکہ مسجد اوپر ہے. نیچے میں گیا جہاں میرے نبی نے نبیوں کو نماز پڑھائی ہے، وہاں میں نے 2 نفل ادا کیا. پھر آپ نے وہاں سے جو بیت المقدس سے آگے کا سفر ہے آسمان تک، اور پھر وہ سب بیان کیا تفسیر کبیر. یہ ایک آپ کی شورا تھا مرکت العرب کتاب تفسیر کبیر، آپ نے آخری عمر تک یہ اسے لکھتے رہے. اب تفسیر الکبیر نام کی بہت ساری کتابیں ہیں، اس لیے دھوکہ مت کھائیے گا. 8 کا ذکر تو طبقات المفسرین میں عبد الرحمان بن ابی بکر بن محمد سیوتی شافی نے کیا ہے، تفسیر کبیر آپ نے مکمل نہیں لکھی. اسلوب تفسیر سے یہ پتا چلتا ہے کہ سورہ محمد تک جو ہے وہ آپ نے لکھا. اس کے بعد قاضی شہاب الدین بن خلیل دمشقی نے، اور پھر شیخ نجم الدین احمد بن محمد نے اس کو مکمل کیا. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فقہ، لغت، منطق، ادب، تفسیر، شاعری، طب، حکمت، فلسفہ، علم الکلام اور اللہ کے کلام کی تشریح میں تدریس میں امام تھے. آپ کا ہم پر یہ احسان رہے گا کہ فلسفہ کی یلغار کو روکنے کے لیے ہتھیار ہمیں عطا کیے، کیونکہ اس دور میں مسلمانوں کے پاس یونانی فلاسفر کی کتابوں کا تراجم آ چکے تھے اور خارجیوں کی اولاد نئے نئے انداز میں حملہ کر رہی تھی. امام الغزالی اور امام الرازی، امام الغزالی رحمہ اللہ کا ذکر میں 107 نمبر سٹوری پہ کر رہا ہوں، یہ بہت ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے، اسے ضروری سننا، اگر نہیں سنا دو. امام الغزالی اور امام الرازی رحمۃ اللہ کا احسان رہے گا کہ فلسفے کو پہلے تو مسلمان کیا، سنے نا، فلسفے کو پہلے تو مسلمان کیا، پھر اس کا استعمال ہمیں سکھایا. اور ایک بات یہ میں بتا دوں، امام الغزالی رحمت اللہ علیہ اور امام الرازی رحمت اللہ علیہ کا نہ صرف مسلمانوں پر احسان ہے بلکہ عیسائیوں پر احسان ہے، یہودیوں پر بھی احسان ہے، بلکہ ہر اس مذہب پر احسان ہے کہ جس کا دعویٰ یہ ہے کہ میں آسمانی ہوں. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، میں امام الغزالی کی تقریر میں اس کا جواب دے چکا ہوں. کوئی ایسا مفسر نہیں جو امام الرازی کے بعد پیدا ہوا ہو اور آپ کی تفسیر کا محتاج نہ ہو. آپ کی کتاب کے بارے میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تفسیر نہیں ہے باقی سب کچھ ہے، یہ وہ لوگ کہتے ہیں جن کے گھر میں کنواں ہے، گھر کے سامنے نہر بہ رہی ہے، اور اس شخص کی کتاب پہ تبصرہ کر رہے ہیں جس نے صحرا کے لوگوں کو، پیاسوں کو بتایا کہ پانی کیسے ڈھونڈتے ہیں، بچاتے کیسے ہیں، نکالا کیسے جاتا ہے، اصل پانی کیا ہوتا ہے. آج آپ کے پاس تو گھر میں کنواں ہے صاف پانی کا اور ادھر باہر نہر بہ رہی ہے. آپ تو یہی کہو گے کہ تفسیر کبیر میں تفسیر کے علاوہ سب کچھ ہے. تعجب ہے، ایک طرف تو یہ کہتے ہو کہ ولا رتم ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر چیز جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اور جب اس آیت کو ثابت کرنے کے لیے کوئی تفسیر کبیر لکھ دیتا ہے تو کہتے ہو کہ تفسیر کے علاوہ سب کچھ ہے. قاضی القضات ابو الحسن علی سبقی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب یہی کہا گیا کہ تفسیر کبیر میں تفسیر کے علاوہ سب کچھ ہے، تو آپ نے کہا، فرمایا، مل امر قزا انما فیہما تفسیر کل شیئ. دیکھا، بڑے عزت سکھاتے ہیں کہ بڑوں کی عزت کیسے کی جاتی. مل امر قزا انما فیہما تفسیر کل شیئ. غلط کہہ رہے ہو کہ اس میں تفسیر کے علاوہ سب کچھ ہے. نہیں، تفسیر کے ساتھ سب کچھ ہے. میرا موضوع تفسیر نہیں ہے، ورنہ خدا قسم میں آپ کو تفسیر کبیر سے بتاتا، آپ نے پڑھنی ہو تو آپ کا کام آسان ہو گیا. وہ کیسے؟ محقق الاصر، اصلی نابغہ روزگار، قرآن کا منہاج دکھانے والے، عظیم مصنف و مؤلف اور مترجم. میں تو ان کو سخی مصنف کہتا ہوں. وہ کیوں؟ انہوں نے تصنیفیں کر کر کے بانٹی ہیں، اس لیے میں ان کو کہتا ہوں سخی مصنف. حضرت علامہ مفتی محمد خان قادری، بانی مرکز تحقیقات اسلامیہ، آپ نے فضل قدیر کے نام سے ترجمہ کیا ہے اور لوگوں کو دے دیا، اب مارکیٹ میں آتا جا رہا ہے، خریدو، اسے پڑھو. آپ دوسروں کو بھی بولنے کا موقع دیتے تھے. ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کی ترقی میں صرف دو خوش ہوتے ہیں، ایک باپ خوش ہوتا ہے، خواہ اس کا بیٹا اس سے بھی بڑھ جائے، اور ایک استاد بڑا خوش ہوتا ہے، ہاں اس کا شیئر اس سے بھی بڑھ جائے. کچھ مقررین کی فل کوشش ہوتی ہے کہ میں اکیلا ہی جو ہے وہ تقریر کروں اور کوئی نہ ہو، کیونکہ وہ ڈر ہوتا ہے کہ جو برابر کا مقرر ہے وہ بولے گا تو کہیں اس کی شہرت نہ ہو جائے، یا یہ وہی تقریر نہ کر دے جو ہم تیار کر کے آئے ہیں. مگر یہ چھٹی صدی کے مجدد کا طریقہ کیا تھا؟ آپ جب تقریر و تدریس کے لیے بیٹھتے تو وہ ایک پورا جلسہ ہی ہوتا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ پرانے دور کے اندر پڑھانے کا طریقہ کچھ ایسے ہی ہوتا تھا جیسے ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں، جبکہ وہ ایک کلاس ہوتی تھی. تو آپ جب بیٹھتے تو آپ کے گرد، آپ کے ٹاپ کے شاگرد بیٹھتے، جو کہ یوں سمجھ لیجئے کہ مجتہد ہیں، امام بننے کے قریب ہیں، ان میں سے زین الدین ہیں، قطب مصری ہیں، اور علامہ شیخ شہاب الدین نیسابوری ہیں. پھر ان کے بعد وہ ہوتے کہ جو اپنی تعلیم جن کی مکمل ہونے والی ہے، ابھی ہوئی نہیں، کچھ کتابیں رہتی ہیں ان کی. اس کے بعد آپ کے دوسرے تلامذہ ہوتے، ان کے بعد پھر عوام ہوتی، جو لوگ آئے. اب کوئی کھڑا ہو کر جو ہے وہ آپ سے سوال پوچھتا تو آپ جواب نہیں دیتے تھے، وہ شاگرد دیتے، ان کو کہتے چلو بھائی تم میں سے کوئی اٹھے جواب دے، تسلی ہو جاتی تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ فرماتے بڑوں کو ابھی تم کھڑے ہو کے جواب دو، ان سے تسلی ہو جاتی تو ٹھیک ہے، آخر میں اگر تسلی نہیں ہوئی تو پھر آپ کھڑے ہوتے. تو دوسروں کو بھی اپنے جلسے کے اندر موقع فراہم کرتے کہ وہ ایک موضوع ہے اس کے اوپر وہ گفتگو کرے. شاعرانہ ذوق بھی تھا. آپ کے دور کے اندر جو صنف چل رہی تھی وہ رباعی فارسی کے اندر چلتی تھی، تو آپ نے بھی اسی کو اختیار کیا، اسی صنف کو اختیار کیا. اگر آپ کو ان کی شاعری پڑھنے کا ذوق ہے تو
ابن ابی اسیبیہ شامی، یہ فزیشن ہیں، طبیب ہیں، بڑے ٹاپ کے، یہ 13ویں صدی کے مشہور طبیب ہیں، انہوں نے طب اور اطباء کی تاریخ کے اوپر کتاب لکھی. اب اگر ہمارا شعبہ ہوتا تحقیق، ہم لوگ اپنے دین کے ساتھ مخلص ہوتے تو پھر ہم لوگ ان کی کتابیں جمع کرتے. 700 صفحات کی کتاب ہے، جانتے ہو نام کیا ہے؟ اجول الانبائے فی طبقات الاطباء. آپ کو پتا چل جائے کہ میڈیکل کے اندر آپ کی پاور کتنی ہے. لیکن وہ چونکہ ہمارا کام نہیں ہے تحقیق کرنا. اس کے اندر انہوں نے امام اروازی رحمۃ اللہ کا ذکر کیا ہے، تو آپ کو اگر ان کی شاعری پڑھنی ہے تو یہ کتاب پڑھیے گا، اس میں شاعری دیں گے وہ آپ کو. عربی اور فارسی کا ایک ساتھ استعمال کر دیتے تھے آپ. ہاں میں نے ان کی شاعری کچھ پڑھی ہے، ایک ساتھ عربی اور فارسی کے الفاظ استعمال، جیسے 14ویں صدی کے مجدد اور 15ویں صدی کے روحانی مجدد اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ. آپ کا وہ کلام ہے، لم یاتی نذیر و کفی نظر مثلیت نشد پیدا جانا، کیسے استعمال فرماتے ہیں آپ اس کے اندر، عربی فارسی اردو ہندی استعمال کریں. اس مجدد 6ویں صدی کے مجدد کی صفت، یہ دوسروں کے خیال رکھتے تھے. آپ کے ایک بھائی تھے، مثال دیتا ہوں آپ کو، ایک بھائی تھے رکن الدین. آپ کو معلوم ہے کہ اکثر لڑائی تو ہو جاتی بھائیوں کے اندر، یہ بھی عالم تھے، مصنف بھی تھے، لیکن اب معلوم نہیں کہ کیا ہوا، دماغ کچھ تھوڑا سا پھر گیا، اپنے بھائی سے حسد کرنے لگے. جہاں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جاتے یہ بھی پیچھے چلے جاتے، جا کے لوگوں کو کہتے سنو میں بھی مصنف ہوں، میں بھی عالم ہوں اور اس سے بڑا ہوں، اس کی کتابیں پڑھتے ہو. فخر الدین کی کتابوں میں کیا ہے جو میری کتابوں میں نہیں ہے؟ اس کے پاس کیا ہے جو میرے پاس نہیں ہے؟ آپ ان کو بڑا سمجھاتے، کہتے بھائی آپ ایسی باتیں نہیں کیا کرو، آپ کو خرچہ چاہیے، چیزیں چاہیے، میں ساری آپ کو پرووائڈ کرتا ہوں. لیکن وہ مانتے نہیں، ہر جگہ پہنچ جاتے. اس کا نقصان کیا ہوتا؟ وہ دشمن جو ہے وہ مزہ لیتے، ہنستے، ان کا بھی مذاق اڑاتے اور ان کی بھی توہین ہوتی. تو آپ نے پھر بھی ان سے کوئی بدلہ نہیں لیا، لیکن ان کی بہتری کے لیے کیا کیا کہ آپ نے شاہی محل کے اندر، شاہی قلعہ کے اندر ایک جگہ ان کو دلوا دی خاص، کہا آپ یہاں بیٹھیں، تصنیف کریں، جو آتا ہے اسے، لیکن اب یہیں آپ رہیں گے. اور 1000 سالانہ دینار منافع کی جاگیر جو ہے وہ حاکم سے ان کے لیے دلوا دی، یعنی پھر بھی اپنے بھائی کے لیے جو ہے وہ فائدہ سوچا. اکثر چھوٹے بھائی کہہ دیتے ہیں او جی بڑے بھائی نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، تو سوال یہ ہے کہ چھوٹے بھائی نے بھی بڑے بھائی کے لیے کیا کیا ہے؟ اگر بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی کے لیے کچھ کرنا ہے تو چھوٹے بھائی کو بھی بڑے بھائی کے لیے کچھ کرنا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ چھوٹے بھائی کا کام صرف بدتمیزیاں کرنا ہوتا ہے اور چھوٹے بھائی کا کام صرف نافرمانیاں کرنا ہوتا ہے اور بڑے بھائی کا کام چونکہ وہ پہلے پیدا ہو گیا ہے اس لیے اس کا کام یہ ہے کہ ان کا خیال رکھتا جائے، رکھتا جائے، رکھتا جائے، معاف کرتا ہے. نہیں نہیں نہیں، دونوں کو کام کرنا ہے. آپ کی تعلیمات، آپ کی تعلیمات بالکل وہی ہے. اگر آپ تاسیس التقدیس پڑھیں اور تفسیر کبیر پڑھنے کا آپ کو موقع ملے تو آپ کی تعلیمات بالکل وہی تعلیمات ہیں جو 14ویں صدی کے مجدد اور 15ویں صدی کے روحانی مجدد اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ کی تعلیمات ہیں. کوئی فرق نہیں، وہی تعلیم. بس آپ پڑھیے سی ذرا. اس لیے اس کے پڑھنے کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ اعلی حضرت کا عقیدہ جو ہے وہ ٹوٹلی عربیوں کے عقیدے سے مختلف ہے. نہیں، وہ جو اصل عربی تھے، جو اصل مسلمان تھے، جو نبی کے عاشق تھے، پڑھے لکھے تھے، ان کا عقیدہ وہی ہے، ان کی تعلیمات وہی ہیں. 6ویں صدی کے مجدد امام فخر الدین الرازی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، یہی ہمارا عقیدہ ہے. ان کے نزدیک معصوم عن الخطا ہیں. اب آپ مثال چاہیں گے مجھ سے تو میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. آپ نے اگر کوئی نارمل بھی تفسیر پڑھی ہو تو وہ داؤد علیہ السلام کا قصہ کبھی سننے میں آیا آپ کے، کہ داؤد علیہ السلام جو ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ انہوں نے وہ ایک عورت جو ہے اچھی لگی تو میں پورا مجھے ہمت نہیں پڑتی میں نبیوں کے بارے میں. لیکن یہ بتاؤں آپ کو کہ جن لوگوں نے یہ قصہ بنایا تھا نا وہ داؤد علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے، وہ ان کو بادشاہ مانتے. میں اسرائیل گیا ہوں نومبر، یہ بھی نومبر جاری، میں نومبر میں پچھلے سال 2016 میں اسرائیل گیا تھا میں، پیلسٹائن اور وہاں. تو وہ میں نے ان کی قبر دیکھی ہے، وہ ان کو بادشاہ مانتے ہیں، ہم نبی مانتے ہیں. تو اب دونوں میں فرق ہے، اگر آپ کسی کو بادشاہ مانتے ہیں تو اب کوئی نہ کوئی واقعہ ہو سکتا ہے، تو وہ واقعہ بنا دیا گیا.
امام راضی رحمت اللہ تفسیر کبیر جلد ساتویں صفحہ 178 فرماتے ہیں کہ میں ایک بادشاہ کے دربار میں گیا، وہ اس واقعے کو بڑا مزے لے کے سنتا تھا اور بڑا خوش ہوتا تھا سنتے ہوئے. یہ بات سمجھ رہے آپ؟ وہ بڑا خوش ہوتا تھا کسی آرمی کے افسر کی بیوی کو جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے اس کو ایسی جنگ میں جھونک دینا کہ جہاں اس کا مرنا ضروری ہو، بڑا سنتا تھا خوش. تو اب یہ چھٹی صدی کا مجدد جو ہے اس نے اپنے مجدد ہونے کا ثبوت دیا بادشاہ کے بڑے دربار میں بیٹھ کر. اب چاہتے تو یہ بھی تفسیروں کا سہارا لے لیتے، کون سی تفسیر نہیں جس میں یہ بیان نہیں کیا گیا، تقریباً تفسیر تفاسیر کے اندر بیان کیا، تو آپ بھی بیان کر دیتے، وہ بھی کہتا ہے وہ بھی کہتا ہے وہ بھی کہتا ہے وہ بھی کہتا. نہیں، آپ نے وہاں تقریر کری دربار کے اندر. اللہ نے انبیاء کی تعریف کی. اب دلائل ذرا سنیے گا، اس واقعے کو جھٹلانے میں کیا دلائل دے رہے. اس لیے یہ واقعہ بیان کرنا منع ہے. اب آگے دلائل سنیے، اگر پیغمبر مانتے ہو تو پھر تو، اور اگر تم پیغمبر نہیں مسلمان مانتے ہو تو بھی منع ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ مردوں کا ذکر بھلائی کے ساتھ کرو. اور اگر یہ واقعہ صحیح بھی ہو تو بھی بیان کرنا منع ہے. یہ ہے مجدد کا کمال، ٹھیک ہے نا؟ کون کو آگے شک بیان کر کے خود ہی جواب دیتے، اگر تم اس واقعے کو صحیح مانو تو بھی بیان کرنا منع ہے، کیونکہ برائی کی اشاعت ہے اور اس سے ثواب نہیں ہوتا. برائی کو آگے بیان اشاعت کرنے سے ثواب نہیں ہوتا. اور اگر یہ جھوٹا ہے تو بیان کرنے والا عذاب کا مستحق ہوگا. تو آخر میں فرمایا اس قصے کو بیان کرنا ممنوع ہے اور حرام ہے. تو بڑے دربار کے اندر آپ نے بادشاہ کی ٹھکائی کر دی، حالانکہ اس کی طرفداری کرتے تو فائدہ ہو سکتا تھا، اسٹیبلشمنٹ میں داخل ہو جاتا آدمی. اس دور کا اسٹیبلشمنٹ تو بادشاہ ہی ہوتا تھا نا، خود ہی ہوتا تھا. اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ یہ عیسائی جو ہیں یہ فلسفے کا بڑا سہارا لیتے تھے. آپ نے تفسیر آل عمران میں تذکرہ کیا کہ خوارزم میں میں تھا تو وہاں ایک عیسائی آیا. اب میں اس کا خلاصہ آپ کو سناتا ہوں پوری گفتگو کا. وہ عیسائی آیا تو آگے کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں، اس میں کیا دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا ان کے معجزات تواتر کے ساتھ چلے آ رہے ہیں. دلیل دیکھیے، تواتر کے ساتھ چلے آ رہے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے معجزات چلے آ رہے ہیں تواتر کے ساتھ، ہر دور میں مشہور رہے. تو یہ جو ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ نبی ہیں، اور ہر عقل مند آدمی تواتر کو قبول کرتا ہے. یہ نہیں کہ ایک آدھ بندے نے بیان کیا ہو، سینکڑوں نے ہر دور کے اندر بیان کیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ. تو وہ آگے سے بولا، اور یہ باطل کی ایک میں آپ کو بتا دوں، جب آپ بات کر رہے ہوں گے نا، وہ بیچ میں سے جب وہ مر رہا ہوگا نا تو فوراً کوئی بات پکڑ کے آگے چلا جائے گا، وہ فروئی بات کے اوپر ادھر آگے نکل جائے گا. اب جب یہ یہاں چپ ہو رہا تھا فوراً نکل. ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے، ہار قبول نہیں کرنی نا، آگے نکل گیا. ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے. تو کیا مانتے ہو تم لوگ؟ اگر ہم تو ان کو اللہ مانتے ہیں، معبود مانتے ہیں. آپ نے فرمایا پہلے تم نے نبوت پہ گفتگو کی، نبوت سے الوہیت پر آ گئے. ایک ٹاپک چھوڑ کر تم بہت اعلیٰ مقام کے اوپر پھر چلے گئے گفتگو کرنے. کہنے لگے اللہ جو ہے وہ جسم، طول، عرض، جوہر، ان سے پاک، جبکہ دنیا یہ جانتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جسم تھا. تو آپ نے فرمایا کہ جبکہ دنیا یہ جانتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جسم تھا، آپ نظر آتے تھے، تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، بڑے ہوئے، دوسرے انسانوں کی طرح وہ کھاتے تھے، پیتے تھے، بات کرتے تھے، بیٹھتے تھے، سوتے تھے، جاگتے تھے، چلتے پھرتے نظر آتے تھے، اور پھر تمہارے مطابق وہ قتل کر دیے گئے. یہ تمہارے مطابق سمجھ لیں، پھر تمہارے مطابق وہ قتل کر دیے گئے. تم ہی اقرار کرتے ہو کہ وہ فرار بھی ہوئے، تم ہی اقرار کرتے ہو کہ ایک جگہ وہ چھپے بھی، پھر گرفتار کر کے صلیب پر چڑھا دیا گیا. اب تم بتاؤ یہ صلیب کا عمل اللہ پہ ہوا یا اللہ کے جسم پر ہوا؟ یہ جو صلیب کا عمل تمہارے بقول کیا گیا یہ کس پہ ہوا؟ اگر کوئی اللہ پر تو بھی باطل ہے، اگر کوئی اللہ کے جسم پر تو بھی باطل ہے. میں تم سے یہ پوچھتا ہوں، تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشہور رہتے تھے، تو اگر عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ تھے تو وہ کس کی عبادت کرتے تھے؟ اب اس کی حالت دیکھنے والی تھی، اگر ہم ہوتے تو میں بیان کرتا آپ کو. سمجھ لگے؟ تم کہتے ہو کہ وہ بڑے عبادت گزار تھے، تو اگر وہ خود اللہ تھے تو وہ عبادت کس کی کرتے تھے؟
آپ نے فرمایا، اور تم جو یہ دلیل بیان کرتے ہو کہ وہ مردہ زندہ کرتے تھے اس لیے اللہ ہے، تو کہنے لگے سنو، مردے زندہ کر دینا کوئی بڑی خوبی نہیں ہے، کیوں؟ آلریڈی اس میں روح تھی تو پلٹائی، خوبی ہے، معجزہ ہے، لیکن اتنا بڑا معجزہ نہیں ہے، کیوں؟ کہ چیزیں نارمل طور پر وہ ہیں، نارمل طور پر ہیں. تم نے موسیٰ علیہ السلام کا تو واقعہ پڑھا ہوگا، تمہاری کتابوں میں ہے کہ وہ اپنے ڈنڈے کو سانپ بنا دیتے تھے. اب یہاں دو الگ چیزیں ہیں، ڈنڈا نباتات سے، سانپ حشرات، جانوروں کی قسم، اچھا حشرات سے، دونوں الگ، دونوں الگ نو ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے بڑا ہو گیا کہ وہ نباتات ڈنڈے کو سانپ بنا رہے اور پھر سانپ کو ڈنڈا بنا رہے، تو ان کو بھی تو پھر خدا مانو نا، وہ تو ایک نئی چیز کو زندگی دے رہے. عیسائی چپ ہو گئے. ہر بڑے سچے آدمی نے آپ کی تعریف کی اور آپ کی جو ہے وہ خدمت کو سراہا. امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ کے بارے میں زکریہ القزوینی نے اپنی کتاب اسار البلاد و اخبار العباد میں لکھا، امام الوقت و ناظرۃ الدہر و عجوبۃ الزمان. بڑے الفاظ ہیں، امام الوقت، اللہ اکبر. ابن یسیر نے الکامل میں کہا، کانا امام مد دنیا فی عصرہ، وہ دنیا کے امام تھے اپنے زمانے میں. ابن خلکان نے فرمایا، وہ کانا فرید و عصرہ، اور کہا اپنے زمانے میں وہ فقیت لے گئے، فی علم الکلام، علم کلام کے اندر، والمعقولات کے اندر، وعلم الاوائل. خیر الدین الزرقلی، یہ ذرا اردو میں لکھا ہوتا تو غلطی ہو جاتی ہے، میں اپنے ساتھیوں کو بتانا چاہتا ہوں، یہ الزرقلی ہے، خیر الدین الزرقلی. انہوں نے اپنی کتاب الاعلام کا مجھ سے تراجم، چھٹی جلد، محمد بن عمر کی پٹی ہے، اور اس میں الفخر الرازی کا ٹائٹل ہے. تو وہ مفسرین کے امام، معقول و منقول میں یکتا تھے، اس کتاب میں یہ لکھا ہوا. وہ قرشی النسب تھے. الوزیر جمال الدین ابو الحسن علی بن یوسف کفتی، یہ کفت مصر کا شہر ہے، یہ وہاں پیدا ہوئے تھے اس لیے ان کو کفتی بولتے. بے اخبار الحکما میں لکھا ہے، خاتم الحکما الاسلام، اسلام کے جو بگ سکالرز ہیں ان کے یہ خاتم ہیں. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کا وہ مقام تھا کہ بادشاہ آپ کے قدموں میں حاضر ہوتے تھے. محمد بن تقیش آپ کا شاگرد تھا، بادب آپ کے سامنے کھڑا رہتا، بعض اوقات تو آپ اس کو ڈانٹ دیتے پر مجال ہے کہ وہ آگے سے بولتا. یہ ہوتا تھا ادب علم کا اور علماء کا. ابن ابی اسیدیہ عیون الانباء فی طبقات الاطباء میں لکھتے ہیں کہ افضل المتاخرین و سید الحکماء المحدثین. کتنے بڑے بڑے جملے ہیں جو امام فخر الدین رازی کے لیے استعمال کیے اس دور کے بڑے بڑے علماء نے اور بعد میں آنے والوں نے. علامہ ذہبی مورخوں میں کچھ ابن جوزی جیسے ہیں، ایسی بے روحی سی آئمہ کا ذکر کریں گے کہ حقیقت دور کھڑی پریشان ہوتی ہے. بعض اوقات اس عظیم مجدد فلاسفر امام کا ذکر المیزان میں، جانتے ہو کیسے کیا انہوں نے؟ حرف فا میں، الفخر الرازی. آپ کا نام فخر نہیں، آپ کا نام محمد ہے، غلطی کری جنہوں نے الفخر الرازی میں لکھ دیا. اور اسرار النجوم کے حوالے سے تبصرہ کیا، اور لوگوں نے بھی جب ان کو نشانہ بنانا تھا، اپنے بغض کا اظہار کرنا تھا، دشمنی کا، تو انہوں نے اسی کتاب کو نشانہ بنایا. لیکن علامہ عبد الوہاب شرانی رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کیا ہے، آپ نے جواب دیا، پورا ٹکا کے جواب دیا، جتنے علامہ ذہبی نے اعتراضات کیے ہیں جواب دیے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ یہ ان کی کتاب نہیں، علامہ ذہبی نے ان کو ضعیف لکھا ہے. بڑا تعجب ہوتا ہے مجھے جب ایک آدمی ریاضی کا ٹیچر ہے، وہ ریاضی ہی پڑھا رہا ہے، اسی ٹاپک پہ رات دن گفتگو ہو رہی ہے، کیونکہ ضرور اس بات کی ہے، تو لوگ جو ہیں وہ مسلسل جو ہیں وہ اس کو سنی جا رہے ہیں ریاضی کے اوپر. تو ایک آدمی کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ یہ حدیث میں بڑے ضعیف ہیں. یہی وجہ ہے کہ امام ریاضی پہ غصہ نکالتے وقت آج کا معتزلہ علامہ ذہبی کا حوالہ دیتا ہوا نظر آئے گا آپ کو. چھٹی صدی کے مجدد، چہرہ خوبصورت، وقار، دبدبا، سینہ چوڑا، اور تمام مجددین پہلی صدی سے لے کے جتنے مجددین ہیں اب تک، سب کی داڑھی جو ہے وہ مٹھی سے کم نہیں تھی. یہ سب لوگ نوٹ کر لیجیے، جتنے بھی ہیں، تو داڑھی آپ کی مطلب بڑی گھنی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح
مٹھی سے کم نہیں تھی. اور
آپ آخری عمر میں مکمل طور پر تصوف میں داخل ہو گئے. اب تو حالت یہ تھی کہ تقریر کرتے بھی تو بس کال کے ساتھ زیادہ تر حال ہوتا. آپ روتے, دوسروں کو بھی رلاتے, رکت تاری ہو جاتی. تصوف میں آنے سے پہلے 50 ترکی غلام سنہرے کمر بند باندھے ہوئے آپ کے ساتھ چلتے تھے. لیکن بعد میں کیا ہوا یہ بھی ذرا سن لو. نزحت الارواح و روضت الافراح, یہ مشہور ہوئی ہے تاریخ الحکماء کے نام سے. کچھ کتابیں ہیں کہ وہ جس نام سے مشہور ہوئی ہیں اس نام سے اور بھی کتابیں مشہور ہیں, اس لیے اس کتاب کا اصل نام یا اس کا مصنف ڈھونڈنا پڑتا ہے. یہ بھی میں عرض کرنا چاہوں گا جو تصوف کے محققین ہیں ان سے کہ آپ پورا نام اس کا ڈھونڈیں. شمس الدین شہرزوری کی کتاب لکھی ہوئی ہے, فرماتے ہیں کہ آپ نے سب غلاموں اور کنیزوں کو آزاد کر دیا آخری عمر, جب تصوف میں کلی داخل ہو گیا آزاد کر دیا. اور پھر آزاد خالی ہی کیا کہ جاؤ چلے جاؤ بیچاروں کے پاس کچھ, ہر ایک کو پیسے دیے, اللہ اکبر, مال بھی دیا. آپ کی زندگی درد دین اسلام کی محبت سے پر ہے. سچا آدمی کبھی کبھی غصے میں آتا ہے. جس کو دین اور شارع دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر غصہ نہ آئے اس کے ایمان میں شک ہے. کامل مومن تم میں سے اس وقت تک وہ نہیں ہو سکتا کوئی بھی جب تک کہ میں اسے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں اس کے والد سے, اس کی اولاد سے, تمام لوگوں سے, جتنے اس کے قریبی ہیں سب سے میں افضل نہ ہو جاؤں. آج کل لوگوں کو انسانیت یاد آ جاتی ہے. جب دین پر اٹیک ہوتا ہے, حضور پر اٹیک ہوتا ہے, تو برابر میں وہ انسانیت کو لے آتے ہیں. کامل انسان کو چھوڑ کر تمہیں انسانیت کون سکھائے گا؟ ہاں؟ حضور کو اور اللہ کو جس نے چھوڑ دیا, اس کی شریعت کو چھوڑ دیا, تم اسے انسان کہہ رہے ہو؟ تو پھر اگر تم اسے انسان کہتے ہو تو پھر تمہاری ماں کو جو گالی دیتا ہے وہاں انسانیت کہاں جاتی ہے؟ چھپ کر جاؤ نا, اس کو دعائیں دو. جب تمہارے باپ کو برا کہتا ہے تو پھر انسانیت کہاں جاتی ہے؟ خاموش ہو جاؤ. جو تمہاری جماعت کے لیڈر کو برا کہتا ہے تو پھر نیچے میسج لکھتے ہوئے تمہاری انسانیت کہاں جاتی ہے؟ خاموش ہو جاؤ نا. تو اگر آپ اپنی والدہ کے دشمن پہ چپ نہیں ہو رہے, اپنے والد کو گالی دینے والے پہ چپ نہیں ہو رہے, اپنی جماعت کے لیڈر کے مخالف پر چپ نہیں ہو رہے, تو پھر آپ جھوٹ بول رہے ہو, آپ انسانیت کے دعوے دار نہیں ہو. ابھی یہ ہمارے امیر المجاہدین شیخ الاسلام والمسلمین حضرت علامہ خادم حسین رضوی مدس اللہ علیہ 24 نومبر 2017 بروز جمعہ شام 6 بجے سے لے کے سیری کو فجر کی اذان جو ہوئی اس تک میں ان کے رضوی نیٹ جو ہے اس پہ میں ان کو لائیو دیکھتا رہا. ان کے بارے میں اکثر یہ ہے کہ یار یہ بہت سخت بولتے ہیں, یہ انسانیت کا خیال نہیں رکھتے. میں نے کہا امام فخر الدین رازی پر بھی یہی اعتراض ہوتا تھا. اس شخص کو دیکھو تو صحیح, وہ کہہ کیا رہا ہے؟ تم نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے برابر میں انسانیت لے آتے ہو؟ اب جناب میں وہاں دیکھ رہا ہوں, مجھے پورا بہت کم میں نے تقریریں سنی, پیر صاحب کی زیادہ سنتا ہوں, اپنے مرشد کی مدنی میاں مدرسہ اللہ کی, یا میں نے اس دن ان کی تقریریں سنی, میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اب جب شیلنگ ہوئی تو آخر میں چند بندے رہ گئے. میں مجھے بھی یقین ہو گیا, میں نے کہا یہ بندہ اب گیا, بہت چند بندے ان کے گرد رہ گئے. تو ایک صاحب نے نیچے میسج لکھا ہوتا جب میں وہ دیکھ رہا تھا رضوی نیٹ پر ان کی تقریر, کہ اگر آپ بھی ایک کنٹینر بنا لیتے, عورتیں جو ہیں وہ ارد گرد بٹھا لیتے تو آپ بچ جاتے, کیونکہ کوئی حملہ نہ کرتا کیونکہ آپ کنٹینر میں ہوتے. اور یہ بالکل اوپن بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی اگر کوئی گولی آتی تو سیدھی آتی. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, خادم حسین رضوی کی کرامت اس بندے کی یہ ہے کہ 24 گھنٹے سے تو میں اس بندے کو دیکھ رہا ہوں, یہ سویا نہیں ہے, پیچھے بھی یہ جاگ رہا ہے. لو جب یہ ایکشن ہوا, آپریشن ہوا, ٹھیک جناب اس کے 5 گھنٹے کے بعد میں ان کا چہرہ دیکھ رہا ہوں, ساری 24 گھنٹے سے یہ نہیں سوئے, ترو تازہ فریش, جبکہ یہ شخص ایسے بیٹھا ہوا. اور جتنی شیلنگ ہوئی ہے کبھی اتنی نہیں ہوئی. لیکن وہ بندہ نہ کنٹینر میں اندر گیا اور نہ ہی اس نے ارد گرد, بلکہ اپنے بندے بھی جو چند رہ گئے تھے باقی سب بھاگے ہوئے تھے. ادھر خادم حسین رضوی, میں نے ان کے ساتھ ایک جلسہ کیا ہے, مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس تھا, مفتی اقتدار نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے نے کروایا تھا, تو میں نے ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا. تو کہتے ہیں لوگ کہ جناب یہ بڑے سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں. کوئی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جو سچا آدمی ہوتا ہے نا, سچا آدمی جب ہوتا ہے تو جب دین کی کوئی مخالفت کر رہا ہو تو پھر اس کو غصہ آتا ہے. جس طرح آپ لوگوں کو غصہ آتا ہے کوئی آپ کی ماں کی توہین کرے,
आपकी बीवी की तौहीद करे, आपकी बहन को गाली दे, तो आपको गुस्सा आता है ना। तो वो अपनी मां से, बहन से, बेटी से सबसे ज्यादा वो मोहम्मद मुस्तफा की नामूस और इज्जत को जो है वो देख रहा होता। इसलिए इमाम फखरुद्दीन गाजी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में भी यही कहा गया, जनाब ये बहुत गुस्सा कर जाते हैं। वो तमाम लोग जिनको कुरान, इस्लाम, शारे इस्लाम की नमूस के वक्त इंसानियत याद आती है, उनकी इंसानियत को जरूर आजमाना, कभी जरूर आजमाना। और मुनाफिक आदमी जो होता है उसे गुस्सा नहीं आएगा, क्यों? उसे मालूम है कि मैं झूठा हूं और मुझे अपनी इसी जाहिरी चीजों से ही अपने आप को चमकाना है। इमाम राजी सच्चे थे, आपको बातिल शिद्दत पसंद अहले बिदा जिंदगी पुकारते थे, आप मुजद्दिद थे, आपने बातिल को बातिल कहा, आपने लोगों को बताया अल्लाह का जिस्म तस्लीम करना, अल्लाह को हादिस मानना है, यह कुफर है। जो यदुल्ला, ऐनुल्ला, सिबहतुल्ला, इन सब की मुराद जो है वो कुछ और है। अल्लाह बंदा में हलूल नहीं करता, वो अपने बंदे को ताकत अदा करता है, पावर अदा करता है। ये नहीं है कि वो खुद आ जाता है अंदर, फिर आखिर में बंदा मरता है, जन्नत में जाता है या जहन्नुम में जाता है। आपने फिर वसीयत लिखवाई अपने शगिर्द इब्राहिम बिन अबी बकर को, उसने तजहीज और तकफीन के मतलब यूं फरमाया, मैं अपने तमाम शगिर्दों को और हर उस शख्स को जिस पे मेरा हक है हुक्म देता हूं, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी मौत को खुफिया रखा जाए, शरीयत के मुताबिक गुस्ल व कफन जो है वो दिया जाए। ये छठी सदी के मुजद्दिद ने कहा, और बस्ती मजदा खान के करीब पहाड़ में ले जाकर दफन कर दिया जाए। जब मुझे कब्र में रखा जा रहा हो तो जिस कदर कुरान हो सके कुरान मजीद की तिलावत की जाए। ये छठी सदी के मुजद्दिद का अकीदा है कि जब मुझे रखा जाए तो, अगर कुरान मजीद पढ़ने का मुर्दे को फायदा नहीं होता तो छठी सदी का मुजद्दिद क्यों कह रहा है कि कब्र में रख रहे हो तो जितना कुरान पढ़ सकते हो पढ़ देना। अब भी आप कहेंगे कि ये बरेलवियों का अकीदा है, यार ये छठी सदी के मुजद्दिद हैं और आला हजरत चौदहवीं सदी में आए हैं, थोड़ा सा इंसाफ कर दीजिए। अब ये तो नहीं ना गरीब समझ कर लताड़ते ही चले जाएं, कुछ तो इंसाफ कीजिए। और फरमाया आखिर में यह कहना, या करीम हो जा अकल फकीर उल मोहताज हो फाखसी नहीं रही, मालिक तेरे पास फकीर मोहताज आ गया, या करीम भलाई कर उसके साथ। आप ज्यादातर मौजूदा ईरान के शहर रोया में रहते थे, आखिरी साल खारजम में तशरीफ लाए। आप बीमार हुए यकम शव्वाल ईद उल फित्र बरोज सोमवार 606 हिजरी में आपका विसाल हो गया। आपकी वसीयत पे अमल किया गया, मोतजिला ने खाने में जहर भी मिला दिया। जल्दी आप बीमार तो हो गए थे, वो खाने में जहर की वजह से आप जल्दी ही दुनिया से चले गए। अपने मानने वालों में आपकी वफात की करामत को बयान करने लगे। अब सारे करामिया फिर के ने कहा, देखा मर गए। क्यों? इसलिए कि उन्हें मालूम था कि हमने जहर दिया ये मर जाएंगे। तो कुछ करामतें होती हैं, कुछ बनाई जाती हैं, और वो जिस रीजन से बनती हैं वो खुफिया रखा जाता है। तो करामिया फिरका ने क्या किया, वो जहर देके उनको मार दिया, तो मशहूर कर दिया मर जाएंगे। आपके बारे में तफसील से अगर आपने पढ़ना हो तो फारसी की किताब है शरह हाल व जिंदगी फखरुद्दीन राजी, माइल हेरावई की किताब है, और ये अब्दुल सलाम नदवी ने भी एक लिखी है, और मुझे लगता है कि अब्दुल सलाम नदवी ने पूरा इसी का तर्जमा खुलासा बयान कर दिया इसी फारसी की किताब का। छठी सदी के मुजद्दिद, उनकी जिंदगी में बोला हुआ हर जुमला उनका कमाल का है। मैं आखिर में दो सुनाता हूं। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 42 की तफसीर करते हुए फरमाते हैं, खुलासा अब आप सुन लीजिए, और ये सब की जिंदगियों को संवार देगा अल्लाह की कसम। ये छठी सदी के मुजद्दिद ने कहा, क्या? सूरह यूसुफ की आयत नंबर 42 की तफसीर करते हुए फरमाते हैं, कहते हैं, मेरा तजुर्बा और मुशाहिदा है, इंसान जब किसी काम में अल्लाह के सिवा किसी और पर भरोसा करता है तो आदमी का यह अमल उसके लिए मसाइब व आलाम, इब्तला, मुसीबत और जिल्लत का सबब बनता है। और आदमी मखलूक को छोड़कर सिर्फ अल्लाह पे जब भरोसा करता है तो उसके मकासिद बड़े ही उम्दा और बाइज्जत तरीके से हासिल होते हैं। कहते हैं मेरी उम्र 57 साल, जब ये लिख रहे थे कि मेरी उम्र 57 साल हो गई, मुझ पर यह बात वाजे हो गई, अल्लाह के फजल व एहसान के अलावा किसी चीज पर भरोसा करने में इंसान का कोई फायदा नहीं है। यह छठी सदी के मुजद्दिद ने आपको बता दिया, पूरी जिंदगी का नचोड़ बता दिया, हर काम में भरोसा कर उसके फजल पर, उसके एहसान पर। और आपकी दूसरी बात जो लिसानुल मीज़ान जिल्द 4 सफा 427 पे है, आपने फरमाया, जो शख्स मुसलमान बूढ़ी औरतों के दीन का पाबंद हो वही कामयाब है। अल फातिहा।